باب تصرف المکاتب، یہ باب ہے مکاتب کے تصرف کے بارے میں، بھئی وہ کیا کیا تصرفات کر سکتا ہے کتابت کی وجہ سے۔ کہتے ہیں صح بیعہ و شراؤہ و سفرہ و ان شرط ضدہ، صحیح ہے مکاتب کی بیع بھی، و شراؤہ اور اس کی شرا بھی، و سفرہ اور اس کا سفر کرنا بھی صحیح ہے بھائی۔ و ان شرط ضدہ، اگرچہ اس کی ضد کی شرط لگائی گئی ہو، بھائی مکاتب کے لیے کوئی چیز بیچنا بھی جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے اور سفر پر جانا بھی، اگرچہ اس کی ضد کی شرط لگائی گئی تھی، یعنی اگرچہ یہ شرط لگائی گئی تھی کہ سفر پر تم کہیں نہیں جا سکتے، پھر بھی سفر پر جانا اس کے لیے جائز ہے۔ مولانا سمجھ میں آیا؟ اچھا بھائی، کیونکہ تجارت کے لیے بھائی باسا اوقات کیا کرنا پڑتا ہے، سفر بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، تو وہ مال کما رہا ہے بھائی اپنی آزادی کے لیے، بدل کتابت لائے گا، تو لہذا اس اب اسے سفر کی اجازت ہے۔ دیکھیے مولانا کہتے ہیں فَإِنَّهُ وَإِنْ شُرِطَ أَلَّا يُسَافِرَ فَلَهُ السَّفَرُ اسْتِحْسَانًا، اس لیے کہ اگر یہ شرط لگا دی گئی کہ وہ سفر نہیں کر سکتا تو بھی اس کے لیے سفر کرنا جائز ہے استحسانًا، لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، اس لیے کہ یہ ایسی شرط ہے جو مخالف ہے مقتضی عقد کے، مقتضی عقد کے، وَهُوَ مَالِكِيَّةُ الْيَدِ بَيْ، اور وہ کیا ہے، قبضے کا مالک ہونا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ عقد تو کیا ہوا تھا، عقد کتابت، اور عقد کتابت میں کیا تھا، مالکیت ید کی، اب یہ شخص اپنے قبضے کا مالک ہے، اس کو قبضہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں بھائی؟ جی آپ نے پڑھا بھائی کہ اس کو اپنے ذات پر اب قبضہ ہے، حاصل ہے، یعنی مل کے رقب، یعنی قبضے کے اعتبار سے یہ حر کی طرح ہے، آقا کا اس پر قبضہ نہیں، اس کی طرح تصرفات کرے گا بھائی۔ تو عقد تو یہ تھی کہ یہ قبضے کا مالک ہے مولانا، تو اسی تصرف اس کے لیے ہونا چاہیے، تو یہ جو شرط لگا دی کہ تم سفر نہیں کر سکتے مقتضی عقد کے خلاف ہے، اور جو شرط مقتضی عقد کے خلاف ہو وہ صحیح نہیں بھائی۔ اچھا ولا تفسدو، بھائی یہ اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اگر شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے تو یہ کتابت کو تو فاسد ہو جانا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، فاسد ہونا چاہیے بھائی، کیونکہ ایسی شرط لگا دی گئی جو مقتضی عقد کے خلاف ہے، جیسے بیع کے اندر مولانا ایسی شرط لگا دی جائے مقتضی عقد کے خلاف ہو تو بیع کیا ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ تو جواب دیں گے بھائی، جواب دے رہے ہیں آگے کہ بھائی یہ کتابت کی دو مشابہتیں ہیں، اس کی مشابہت بیع کے ساتھ بھی ہے اور اس کی مشابہت اعتاق کے ساتھ بھی ہے۔ بیع کے ساتھ تو مشابہت ہے مولانا، کیونکہ وہ بدلے کتابت لائے گا اور اس کے بدلے میں اسے کیا ملے گی، آزادی ملے گی، تو دیکھو بدلین آئے مولانا دونوں طرف سے، تو یہ کیا ہے، بیع کے مشابہ بھائی، بیع کے مشابہ ہے، اور یہ اعتاق کے بھی مشابہ ہے بھائی، کیونکہ جب بدل دے دے گا تو بالآخر اسے کیا حاصل ہوگی، آزادی حاصل ہوگی۔ تو لہذا کتابت کی دو مشابہتیں ہیں، تو ایک مشابہت اس کی بیع کے ساتھ ہے، دوسری مشابہت اس کی اعتاق کے ساتھ ہے، تو ہم نے دونوں مشابہتوں کی رعایت رکھی۔ لہذا اگر ایسی شرط لگائی جو احد البدلین میں تھی تو بیع والی مشابہت کا اعتبار کریں گے، کیسی شرط لگائی جو کس میں تھی، احد البدلین کے اندر تھی، تو پھر ہم کون سے کس کا اعتبار کریں گے، کون سے مشابہت کا، بے والی۔ اور تو جیسے بے کے اندر کوئی شرط لگا دی جائے جو مقتضی عقد کے خلاف ہو تو بے کیا ہو جاتی ہے، فاسد، تو یہ کتابت بھی کیا ہو جائے گی، فاسد۔ اور اگر مولانا ایسی شرط لگائی جو احد البدلین میں نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ ہے، تو اس صورت میں ہم نے اعتاق والی مشابہت کا اعتبار کیا، اور اعتاق کے اندر بھائی کوئی شرط لگا دی جائے تو وہ شرط کیا ہو جاتی ہے، باطل ہوتی ہے، اور اعتاق صحیح بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا احد البدلین میں شرط لگائی تو بیع کی مشابہت کا اعتبار، ان کے علاوہ کوئی شرط لگائی تو اعتاق کی مشابہت کا اعتبار، اور بیع کے اندر ایسی شرط آتی ہے تو وہ فاسد ہوتی ہے، لیکن اعتاق میں کوئی ایسی شرط ہے تو وہ فاسد نہیں بھائی، تو بیع کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کریں گے یعنی اس کتابت کو فاسد قرار دے دیں گے، اور اعتاق کے ساتھ مشابہت کا اعتبار کریں گے یعنی فاسد نہیں قرار دیں گے، بلکہ شرط کیا ہو جائے گی، باطل۔ تو یہاں پر بھی جو شرط لگائی بھئی کہ تم کیا کرو گے سفر پہ نہیں جاؤ گے تو یہ دیکھو یہ شرط احد البدلین میں ہے یا ان کے علاوہ ہے بھئی بھئی احد البدلین میں تو نہیں ہے بھئی بدلین کیا ہے ایک تو اس کی آزادی ہے دوسری طرف دوسرے وہ بدل کتابت جو مال لے کر آئے گا بھئی اس کے اندر تو شرط نہیں ہے ان کے علاوہ یہ شرط ہے لہذا کون سے مشابہت کا اعتبار کریں گے اعطاء والے مشابہت کا اعتبار کریں گے اور اعطاء تو شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا بلکہ شرط کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی بھئی شرط کیا ہو جائے گی باطل اور اس کے لئے سفر کرنا صحیح وَلَا تَفْسُدُ الْكِتَابَةُ بِحَاذَ الشَّرْطِ اور کتابت فاسد نہیں ہوگی اس شرط کی وجہ سے فَإِنَ الْكِتَابَةَ تُشْبِهُ الْبَعَى اس سے کی کتابت مشابہ ہے کس کے ساتھ بھئی بے کے ساتھ مشابہ ہے وَمَا ذَلِكَهَ اِعْتَاقٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَبْدِ تو بے کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتاق بھی ہے یہ کتابت بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَبْدِ کس کی طرف نظر کرتے ہوئے غلام کی طرف نظر کرتے ہوئے بھئی جب وہ بدل دے دے گا تو کیا اسے حاصل ہو جائے گی آزادی اعتاق بھی ہے فَقُلْنَا پس ہم کہتے ہیں کل شرط مفسدن ہر ایسی شرط جو فاسد کرنے والی ہے یکون فی احد البدلین اور ہر ایسی شرط جو فاسد کر دینے والی ہو اور کس میں ہو احد البدلین کے اندر ہو کما لو شرط خدمت مجہولت جیسے کہ ایک مجہول خدمت کی شرط لگا دی جائے کس کی مجہول خدمت کی شرط لگا دی جائے بھئی مجہول خدمت کی سمجھ میں آیا تو بھئی یہ بھی بدل ہے نا اس کے خدمت کی بھی شرط لگا دی بدل میں کس کی شرط لگا دی مجہول خدمت کی کچھ خدمت کرو گے کیا کرو گے کچھ خدمت کرو گے یہ بھی بدل کے اندر داخل کر دیا تو بدل کے اندر اب شرط فاسد آ گئی اور بدل کے اندر شرط فاسد آ جائے تو کیا ہو جائے گی کتاب بے والی مشابہت کا اعتبار کریں گے اور کتابت کیا ہو جائے گی صورت سمجھ میں آئی بھئی مثلا یوں کہتا ہے بھئی کچھ اتنا مال لے کر آو گے اور کچھ خدمت بھی کرو گے میری کیا کرو گے تو احد البدلین کے اندر شرط فاسد آ گئی کہ بدل کے اندر مال بھی آ گیا اور مجہول خدمت بھی آ گئی تو آپ بدل کے اندر کوئی ایسی شرط آ جائے تو پھر اس صورت میں بیع والی مشابہت کا اعتبار کتابت فاسد ہو جائے گی تو فَقُلْنَا ہم کہتے ہیں کُلُّ شَرْطٍ مُفْسِدٍ يَكُونُ فِي أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ ہر ایسے مفسد شرط جو احد البدلین میں ہو کما لو شرط خدمت مجہولت جیسے شرط لگائی گئی مجہول خدمت کی یفسدو ہاتھ ہر ایسی شرط کیا کر دے گی فاسد کر دے گی کتابت کو وَقُلُّ شَرْطٍ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ اور ہر وہ شرط جو ایسی نہ ہو یعنی جو مفسد ہو اور احد البدلین میں ہو اس قسم کی نہ ہو بھئی یعنی احد البدلین میں نہ ہو مفسد شرط لا یفسدہا تو ایسی شرط کتابت کو فاسد نہیں کرے گی عملا بالشبہین عمل کرتے ہوئے دونوں مشابہتوں پر بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا وَإِنْكَاحُ آمَتِهِ اس کا عطب بھی وہ بیعوہو پر ہے صَحَّ بَيْعُهُ وَإِنْكَاحُ آمَتِهِ صحیح ہے نکاح کروانا اپنی باندی کا مکاتب کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی باندی کا نکاح کروائے وَكِتَابَتِ عَبْدِهِ اچھا بھئی باندی کا نکاح کیوں کروانا اس کے لیے جائز ہے بھئی دیکھو یہاں مقصود کیا ہے غلام اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے بدل کتابت کے ذریعے کہ جتنا آقا نے مال کہا ہے وہ لا کر دے دے گا تو اسے کیا حاصل ہوگی آزادی تو لہٰذا وہ ذرائع جس کے ذریعے اس کو مال حاصل ہو ان کی اس کو اجازت ہے جن کے ذریعے مال حاصل نہیں ان کی اس کو اجازت اسے اجازت نہیں ہے بھئی تو یہاں پر باندی کا نکاح کرتا ہے اب سمجھ میں آیا مکاتب ہے اس نے کام شروع کر دیا بھئی اس کی باندی مل خرید لی اس نے اب اس باندی کا کسی سے نکاح کرواتا ہے کیا نکاح کروا سکتا ہے یا نہیں ماتن نے کیا بتلایا آپ کو بھئی نکاح کروا سکتا ہے بھئی کیوں نکاح کروانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا کہتے ہیں بھئی نکاح کروائے گا تو مہر ملے گا باندی کا جب کسی سے نکاح کروائے گا تو اسے کیا دینا پڑے گا مہر میں حاصل ہوگا. تو لہذا دیکھو معلوم ہوا یہ مقصود کی طرف پہنچنے کا وسیلہ ہے، لہذا یہ کروانا نکاح کروانا جائز ہے. یہ معنی ہے انکاح امتی ہی اور جائز اس کے لیے باندی کا نکاح کروانا. وہ کتابت عبدی ہی اور اپنے غلام کو مکاتب بنانا. بھائی مکاتب، اس نے کاروبار شروع کیا، ایک غلام خرید لیا، اب اس غلام کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ مکاتب. بھائی تو یہ غلام مکاتب جو ہے اپنے غلام کو آگے پھر مکاتب بنانا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے بھی کیا حاصل ہوگا، وہ غلام جائے گا اپنی آزادی کے لیے مال کما کر لا کر دے گا، تو کیا حاصل ہوگا اسے؟ دیکھو مال مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، تو لہذا یہ جائز. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کتابت عبدی ہی ایسا کتابت عبدی ہی، صحیح ہے اس کے غلام اپنے غلام کو مکاتب کرنا اس کے لیے. لأنهما يفيدان المال، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کو فائدہ دیں گی مال کا. وعند زفر و شافعی رحمہم اللہ لا يجوز الكتابة، اور امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کتابت جائز نہیں ہے. بھائی یعنی مکاتب آگے اپنے غلام کو کے ساتھ عقد کتابت نہیں کر سکتا. وَهُوَ الْقِيَاسُ، اور یہی کیا ہے؟ قیاس بھی یہی تقاضا کرتا ہے. لِأَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَى الْعِتْقِ، اس لیے کہ یہ جو کتابت عقد کتابت کرے گا یہ وہ پہنچا دے گا إِلَى الْعِتْقِ، کس تک؟ آزادی تک. یاد رکھو مولانا مکاتب اپنے غلام کو آزاد نہیں کر سکتا. اپنے غلام کو آزاد، بھئی میں نے اپنے غلام کو کہا تھا 2,00,000 روپے لے آؤ ایک سال میں تو تم آزاد ہو، اس نے تجارت شروع کی، مال حاصل ہو گیا، اس نے ایک غلام خرید لیا، اب اس غلام کو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ آزاد کرنا چاہتا ہے، یہ اسے اجازت نہیں. مولانا سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ یہ تو غلام کو آزاد کرے گا تو اسے مال مل رہا ہے اسے کوئی نہیں بھائی، لہذا غلام کو وہ آزاد نہیں کر سکتا. تو لہذا یہاں پر اسے کتاب اپنے غلام کو مکاتب بنانے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اپنے غلام کو مکاتب بنائے گا تو جب وہ مال لے کر آ جائے گا وہ غلام، تو اس کو وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد. حالانکہ اس کو تو آزاد کرنے کا اختیار نہیں بھائی، جائز نہیں ہے اس کے لیے. تو قیاس یہ ہے مولانا کتابت جائز نہیں ہونی چاہیے. نہا تو ادی للعید کی، اس لیے کہ یہ کتابت جو ہے عتق تک پہنچا دے گی جب وہ ادائیگی کر دے گا. وہو لیس من اہلی ہی، حالانکہ یہ جو مکاتب جو ہے لیس من اہلی ہی، یہ اہل اعتاق میں سے نہیں ہے، اہل اعتاق میں سے نہیں ہے. وجہ لیکن استحسانن یہ صحیح ہے مولانا، وجہ الاستحسان استحسان یہ ہے کی وجہ یہ ہے کہ انہا افادت المالی، کہ یہ مال کا افادہ ہے اس کے اندر، اس کتابت کے اندر مال اسے ملے گا. باقی وعید کو یوزاف المولا، اور اس کے جو آزاد ہے آپ نے کیا کہا، اس صورت میں بالآخر کیا ہوگا؟ وہ غلام آزاد ہو جائے گا. حالانکہ یہ مکاتب تو اہل اعتاق میں سے نہیں، کہتے ہیں بھائی جو غلام آزاد ہوگا اس کی آزادی کی نسبت اس مکاتب کی طرف نہیں کی جائے گی، بلکہ کس کی طرف کی جائے گی؟ اس مکاتب کے مولا کی طرف، کہ اس نے گویا کہ آزاد کیا ہے. یہ معنی وعید کو یضاف الی المولا، اور اس کی آزادی کی نسبت کی جائے گی آقا کی طرف. ولہو ولاؤہ ان اداباد، صورت مسئلہ یہ بھائی دیکھو ادھر، میں نے میرا ایک غلام تھا، میں نے اس کو کہا بھائی 2,00,000 روپے ایک سال کے اندر لے آؤ تو تم آزاد، اس نے آگے کام شروع کیا، اس نے ایک اور غلام خریدا اور اس کو آگے اس نے مکاتب بنا دیا. تو یہ جو میرا غلام تھا یہ مکاتب اول، وہ آگے غلام کیا ہوا؟ مکاتب ثانی. بھائی وہ مکاتب ثانی مال لے کر آ جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. تو اب اس کی جو ولا ہے، میراث جو ہے، وہ کسے ملے گی؟ بھائی آپ نے پڑھا ہے بھائی غلام کی ولا معتق کو ملا کرتی ہے، اس کے مولا کو ملا کرتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب بھائی تو یہ میراث کس کو ملے گی؟ کہتے ہیں بھائی دو صورتیں ہیں، جب وہ مکاتب ثانی بدلے کتابت لایا اور اس نے ادائیگی کی، تو مکاتب اول اس وقت تک اپنی ادائیگی کر چکا ہوگا یا ادائیگی؟ اگر مکاتب اول اپنی ادائیگی کر چکا ہے تو مکاتب اول کیا ہو چکا؟ آزاد ہو چکا. جب آزاد ہو چکا تو اب اس کو ادائیگی کی مکاتب ثانی نے، تو یہ اس کی طرف سے آزادی شمار ہوگی اور ولا بھی اسی کو ملے گی، ولا بھی. اور اگر وہ مکاتب ثانی نے پیسے بدلے کتابت لے آیا اور ابھی مکاتب اول نے اپنی پوری ادائیگی، اس نے اپنی پوری ادائیگی کر دی، اس نے بھی پوری ادائیگی، یہ ابھی تک مکاتب ہے، تو اس صورت میں اب یہ آزادی کی نسبت کس کی طرف کی گئی تھی؟ اوپر بتایا تھا مولا کی طرف، آقا کی طرف، لہذا ولا بھی کس کو ملے گی؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی مکاتب ثانی اگر بدلے کتابت ادا کر دے، اگر اس مکاتب اول کی آزادی کے بعد ادا کرے، مکاتب آزادی کے بعد ادا کرے، تو ولا کس کو ملے گی؟ مکاتب اول کو. کس کو ملے گی؟ اور اگر اس کی آزادی سے پہلے ادا کر دے، یعنی اس نے ابھی اپنا بدلے کتابت ادا نہیں کیا، تو اب ولا کس کو ملے گی؟ آقا کو. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے وَلَهُ أَيْلِ الْمُقَاتَبِ الْأَوَّلِ، مُقَاتَبِ اول کے لیے ہے، وَلَاؤُهُ اَيْ وَلَاؤُ الْمُقَاتَبِ الثَّانِ، کس کی؟ مُقَاتَبِ ثَانِ کی وَلَا. کب؟ اِنْ عَدَّا بَعْدَ عِتْقِهِ، اگر وہ بدل کتابت کو ادا کرتا ہے، بعد عِتْقِهِ اس کی آزادی کے بعد، یعنی جب یہ ادائیگی کر چکا ہے. وَلِسَيِّدِهِ، اور اس کی وَلَا، اس مُقَاتَبِ اول مُقَاتَبِ ثَانِ کی وَلَا کس کو لیے ہوگی؟ اس مکاتب اول کے آقا کے لیے. ان ادا قبلہ، اگر اس نے بدل کتابت ادا کر دیا اس مکاتب اول کی آزادی سے پہلے. وَأَيْلِ الْمُقَاتَبِ الْأَوَّلِ، یہ ضمائر کے مرجع بتلا دی، اوپر آیا تھا لہو ولاؤہ، لہو کی ضمیر کس کو راجے، ولاؤہ کی ضمیر کس کو راجے، کہتے ہیں اَيْلِ الْمُقَاتَبِ الْأَوَّلِ وَلَاؤُ الثَّانِبَئِ، لہو کی ضمیر مکاتب اول کو راجع ہے اور ولاؤہ کی ضمیر مکاتب ثانی کو، تو مکاتب اول کے لیے ہوگی ولا مکاتب ثانی کی. ان اد ثانی بعد عتق الاول، اگر ادا کر دیا ثانی نے پہلے کی آزادی کے بعد، ولسیدہ، اور اس کے آقا کے لیے ولا ہوگی. ان ادا قبلہ، اگر اس نے ادا کر دیا بدل کتابت اس مکاتب اول کی آزادی سے پہلے. صورت بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی؟ اچھا، لا تزوجہ، جی اس کا اثر بھی اسی پر ہے ہمارا نا، بیعہ پر، صح بیعہ، اس کی بیع تو صحیح ہے، لا تزوجہ، اس کا نکاح کرنا صحیح. مکاتب میں نے اپنے غلام کو مکاتب کیا تھا، اس نے جا کر وہ نکاح کرتا ہے، نہیں بھائی اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے بھائی، سمجھے؟ وہ تو نکاح کرے گا تو بیوی کے نفقے مہر وغیرہ کے مسائل میں پڑ جائے گا، وہ بدل کتابت کہاں سے لا کر اب ادا کرے گا بھائی. تو یہ معنی ہے لا تزوجہ، نکاح کرنا کہ اس کو صحیح نہیں ہے اس کا نکاح کرنا، الا باذنہ، مگر آقا کی اجازت سے. ولا ہبتہ، اور اس کا ہبا کرنا بھی صحیح نہیں بھائی. مکاتب میں نے غلام کو مکاتب بنایا ہے، وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے، کسی کو ہدیہ دیتا ہے، ہبا کرتا ہے، نہیں بھائی اس کو ہبا کرنے کی اجازت. ولا بعوض، اگرچہ عوض کے بدلے کیوں نہ ہو، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کیونکہ ہبا کے عوض میں عموماً تھوڑی سی چیز ملا کرتی ہے، پوری چیز نہیں ملا کرتی، تو ہبا کی اجازت، ہبا کے اندر مال آئے گا یا جائے گا بھائی؟ جائے گا. اگرچہ عوض لے لے پھر بھی مولانا عوض اتنا ہی ہوتا ہے یا بہت تھوڑا ہوتا ہے ہبا کے اندر؟ تھوڑا ہوتا ہے، لہذا نہیں بھائی ہبا بھی نہیں صحیح. ولا تصدقہ، اور اس کا صدقہ کرنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ صدقے میں بھی مال کیا ہوگا، جائے گا بھائی. وَإِلَّا بِيَسِيرٍ، مگر تھوڑا سا بھائی، تھوڑے سے کی اجازت ہے. اسی طرح وَتَكَفُّلُهُ، اس کا ضامن بننا بھی بھائی، کسی کا ضامن بنتا ہے اگر اس نے پیسے نہیں دیے تو میں ادا کروں گا، یہ ضامن بننا بھی صحیح، کیونکہ اس کے اندر بھی بھائی یہ احسان ہے اور مال آئے گا نہیں بلکہ جائے گا. وَإِقْرَاضُهُ، اور کسی کو قرضہ دینا والا نا، اس کے اندر بھی اس کی بھی اس کو اجازت. وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ، اور مکاتب کے لیے اپنے غلام کو آزاد کرنا بھی صحیح نہیں ہے، آپ نے پڑھا کیونکہ یہ اہل اعتاق میں سے، کہتے ہیں وَلَوْ بِمَالٍ، اگرچہ مال کے بدلے کیوں نہ ہو، مال کے بدلے ہی بھائی. انہوں نے بتلایا بھائی مکاتب جو ہے آگے اپنے غلام کو مکاتب تو بنا سکتا ہے، لیکن اپنے غلام کو آزاد اگرچہ مال کے بدلے کیوں نہ ہو، غلام کو کہتا ہے 1,00,000 روپیہ تم آزاد ہو اس شرط پر کہ تم مجھے کیا کرو گے، ایک لاکھ روپیہ دو گے عوض بھی طے کر لیتا ہے پھر بھی یہ اعتاق جائز نہیں بھائی، یہ اعتاق بھائی کیوں نہیں جائز جب اسے عوض لے لے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اعتاق بھی عوض، اعتاق ویسے اعتاق تو کر نہیں سکتا اور اعتاق بھی عوض یہ کتابت سے بڑھ کر ہے، یہ کتابت سے بڑھ کر ہے، تو اس کو کتابت کی تو اجازت ہے، کتابت سے بڑھ کر عقد کی اجازت بھائی دیکھو یہ مسئلہ یاد رکھو، جگہ جگہ آپ کو کام آئے گا. کتابت کے اندر دیکھو ہمارے نزدیک کتابت حالی بھی صحیح ہے. آقا نے غلام کو کہا بھائی ابھی آج میرے پاس کتنے 2 لاکھ روپے لے آؤ تو تم آج ہی کیا ہو، آزاد ہو. یہ وہ کہتا ہے قبول ہے مجھے، تمہارا نا یہ کتابت ہے، جب بدلے کتابت لائے گا وہ کیا ہو جائے گا، اس دن اگر وہ لے آتا ہے تو آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ ہے کتابت کے ذریعے. اور ایک ہے اعتاق بعوض، آزاد کرنا عوض کے بدلے میں. اس کی صورت یوں ہے، آقا اپنے غلام کو کہتا ہے بھئی تم آزاد ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے 1 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپے ادا کرو گے. وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے. بس قبول ہے کہ اس نے ایجاد کیا، اس نے قبول کہا، فوراً آزاد ہو گیا. فوراً کیا ہو گیا؟ ہاں اب اس پہ وہ 2 لاکھ روپے دین ہے یا 1 لاکھ جتنا طے ہوا تھا، جائے گا اور کما کر لا کر دے گا. اب آپ مجھے بتلائیے، ایک ہے کتابت، ایک ہے اعتاق بعوض. کتابت میں اسی وقت آزاد ہوتا ہے غلام جب عقد کرے یا جب پیسے لائے گا، جب بدل دے گا. اور اعتاق بعوض میں جب پیسے لائے گا تب آزاد ہوتا ہے یا اسی وقت آزاد ہو جاتا ہے؟ اسی وقت آزاد ہو جاتا ہے. تو کس کا درجہ زیادہ ہوا، اعتاق بعوض کا یا کتابت کا؟ اعتاق بعوض کا، کہ اس میں فوراً آزاد ہو جاتا ہے. تو غلام کو وہ اہل کتابت تو ہے، اہل اعتاق نہیں. تو یہ اعتاق بعوض کا بھی اہل نہیں ہے کیونکہ یہ کتابت سے بڑھ کر ہے. تو بھائی یہ خود جو تھا، یہ جو مکاتب تھا، یہ اچھا یہ اگر اعتاق پہ عوض کرتا ہے تو اس کا غلام تو فوری آزاد ہو جائے گا، پیسے بعد میں دے گا. حالانکہ یہ خود بھی اس طرح نہیں ہے، یہ خود فوراً آزاد ہو رہا ہے یہ مکاتب، یا یہ جب پیسے دے گا تب آزاد ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس کو تو خود اس چیز کا اختیار نہیں ہے جس کو اختیار کو وہ دوسرے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ خود جب تک پیسے نہیں دیتا اس وقت تک آزاد نہیں ہوتا، اور اس کا غلام کیا ہے، پیسے دینے سے پہلے ہی آزاد ہو رہا ہے. تو وہ چیز بڑھ کر ہے، لہذا اس کی اجازت نہیں ہوئی. تو جو چیز اس کے لیے ثابت نہیں ہے اس کے غلام کے لیے بھی ثابت ہم نہیں کر سکتے بھائی. یہ مانا ہے وہ اعتاق عبدی ہی، اور اسی طرح صحیح نہیں ہے اس کے غلام کا آزاد کرنا بھی، ولو بمالن اگرچہ مال کے عوض میں ہو، لانہ فوق الکتابتی، اس لیے کہ یہ اعتاق بھی عوض کیا ہے، کتابت سے بڑھ کر ہے. جی وبیع نفس عبدہ منہ وانکاحہ، بھائی میں نے ایک غلام کو مکاتب بنایا، اس نے آگے پھر کاروبار کر کے بھائی ایک غلام خریدا، اور وہ غلام بھائی غلام آیا اور آ کر میرے اس مکاتب کو کہتا ہے کہ آپ مجھے کیا کریں، مجھ کو اپنے اوپر ہی بے مجھے اپنے میری ذات کو میرے ہاتھ ہی بیچ دیجئے، میری ذات کو. یعنی غلام اپنے نفس کو خریدنا چاہتا ہے اپنے ہی لیے. کہتے ہیں یہ بھی اجازت نہیں بھائی، یہ بھی اجازت نہیں. بھائی کیوں نہیں اجازت؟ کہتے ہیں یہ بھی دراصل اعتاق بھی مال ہے. وہی ابھی بتلایا تو صحیح، اعتاق بھی مال جائز نہیں ہے. یہاں بھی کیا ہوگا، غلام کیا کہہ رہا ہے، مجھ کو اپنے ہاتھ فروخت کر دو اتنے 2 لاکھ روپے لے کر. تو یہ بھی وہی ہو گیا، اعتاق بھی عوض ہو گیا. ابھی بتایا اعتاق بھی عوض صحیح نہیں. وہ اسی طرح والا نا مکاتب اپنے غلام کا آگے نکاح کروانا چاہتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ مکاتب کو ایسے کاموں کا اختیار ہے جس سے مال آئے. اگر اپنے غلام کا نکاح کروا دے گا تو اس میں تو مال پھر خرچ ہوگا بھائی، اس کو کیا کرنا پڑے گا، بیوی کا نفقہ وغیرہ دینا پڑے گا. تو یہ اتلاف مال ہوا، اور اس کو اتلاف مال کی اجازت نہیں ہے بلکہ قصبِ مال کی اجازت ہے. یہ معنی وہ بیع نفس عبدہ منہ، اور بیچنا اپنے غلام کے ذات کو منہ اسی کے ہاتھ پر، و انکاح، اور اسی طرح اس اپنے غلام کا نکاح کروانا، یہ بھی اس کا صحیح نہیں ہے۔ فإن ذلك اعتاق، اس لیے کہ وہ غلام کو اپنے ہاتھ پر بیچنا یہ اعتاق ہے۔ وہاں اور یہ جو نکاح کرواتا ہے اس کا یہ ہذا اطلاق مال، یہ تو مال کا طلب کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ والاب والوصی فی الرقیق الصغیر، پھر یہ الرقیق نہیں مولانا، رقیق ہے، الف لام نہیں ہونا چاہیے، رقیق الصغیر، رقیق مضاف ہے، الصغیر مضاف الیہ ہے، رقیق پر الف لام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں رقیق الصغیر مضاف مضاف الیہ ہیں مولانا۔ دیکھیے، ایک شخص کا بیٹا ہے، اس کے بیٹے کو کسی نے ہبہ کر دیا بہت سارا مال، تو اب یہ صغیر اس مال کا مالک ہے، لیکن اس کے لیے تصرفات کون کرتا ہے؟ اس کا باپ کرے گا۔ اس کیا کرے، کون کرے گا تصرفات؟ اس کا باپ اس کے لیے تصرفات کرے گا، وہ تو چھوٹا سا ہے بھائی، سمجھ میں آیا۔ اور اسی طرح ایک وصی ہے، ایک آدمی وصیت کر گیا کسی شخص کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی نگرانی اور ذمہ داری آپ پر ہے، تو وہ اب ان کے بچوں کی نگرانی کرتا ہے اور اسی مال وراثت میں سے ان پر خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح باپ جو ہے اسی کے وصی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے اور اس کا اس مال کو بڑھانے کی بھی کوشش کرتا ہے، یعنی کاروبار وغیرہ کے ذریعے بھی اس کو ایسے احکام کرنے کی تصرفات کی اجازت ہے جس سے نفع ہو والا نا، سمجھ میں آیا۔ اور اسی طرح باپ کے لیے بھی صغیر کے مال میں اس طرح کے تصرف کرنے کی اجازت ہے مولانا، ان پر بھی خرچ کرتا ہے۔ آپ بتلا رہے ہیں بھائی کس کون کون سے وہ تصرفات کر سکتے ہیں اگر صغیر کا کوئی غلام ہے بھائی، کسی شخص نے ایک صغیر کو کیا کر دیا، ایک غلام ہبہ کر دیا، باپ نے اس پر قبضہ کر لیا، اب باپ کیا اس کو غلام کو بیچ سکتا ہے، کیا اس کو آزاد کر سکتا ہے، کیا اس کو مکاتب بنا سکتا ہے، کیا اس کا نکاح کروا سکتا ہے وغیرہ، یہ تو کہتے ہیں بھائی باپ اور وصی صغیر کے غلام کے بارے میں اسی طرح ہے جیسے مکاتب تھا مولانا، جیسے کیا تھا جو، یعنی جن تصرفات کی مکاتب کو اجازت تھی اپنے غلام کے اندر، اسی طرح باپ اور وصی کو بھی صغیر کے غلام میں ان تصرفات کی اجازت ہے۔ مکاتب کو اجازت تھی اپنے غلام کو مکاتب بنانے کی، تو باپ اور وصی کو بھی اختیار ہے، وہ بھی کیا کر سکتے ہیں، صغیر کے غلام کو مکاتب بنا سکتے ہیں۔ مکاتب کو اجازت نہیں تھی کہ غلام کو مال کے عوض میں آزاد کرے، یا اب ایسے آزاد کرے، یا مال کے عوض میں آزاد کرے، یا اس کا نکاح کروائے، تو اسی طرح باپ یا وصی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ صغیر کے غلام کو کیا کرے، آزاد کرے، یا مال کے عوض میں آزاد کرے، یا اس کا نکاح کروائے۔ صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں بھائی، یہ مانا ہے۔ والاب والوصی فی رقیق الصغیر، باپ اور وصی جو ہیں صغیر کے غلام کے سلسلے میں کل مکاتبی، کس کی طرح ہیں؟ مکاتب کی طرح ہے۔ اے کل تصرف یملک المکاتب فی عبده یملکانہ فی رقیق الصغیر، یعنی ہر وہ تصرف جس کا مالک مکاتب ہوتا ہے اپنے غلام کے بارے میں، یملکانہ، تو یہ دونوں بھی یعنی باپ اور وصی بھی اس کے مالک ہیں، فی رقیق الصغیر، کس میں؟ صغیر کے غلام میں۔ وما لا فلا، اور جس کا مالک مولانا مکاتب نہیں ہے تو یہ دونوں بھی اس کے مالک نہیں۔ فإنهما یملکان تصرفاً، اس لیے کہ یہ دونوں بھائی باپ اور وصی مالک ہیں ہر ایسے تصرف کے، یحصل به المال للصغیر، جس کے ذریعے صغیر کو کیا حاصل ہو، مال حاصل ہو، کل مکاتبی، جیسے کہ متکاتب ہوتا ہے، یملک کسب المال، مال کمانے کا تو مالک ہے بھائی، تو یہ تو بھی مال کمانے کے مالک ہیں اس کے لیے۔ فحکمہما حکمہ، تو ان دونوں کا حکم بھی یعنی وصی اور باپ کا حکم بھی کس کی طرح ہے، مکاتب والا حکم ہے۔ فیملکان کتابت عبدہ، بس یہ دونوں بھی مالک ہیں اس صغیر کے غلام کے مکاتب بنانے کے، ویسے مکاتب اپنے غلام کو کیا بنا سکتا تھا، تو یہ دونوں بھی مالک ہیں۔ کتابت عبدہ اے عبد الصغیر، کہ صغیر کے غلام کو کیا بنا دیں، مکاتب بنا دیں۔ لا اعتاقہ علی مال، لیکن مال کے عوض اس کے آزاد کرنے کے مالک نہیں۔ وبیع عبدہ من نفسہ، اور اسی طرح اس کے غلام کو بیچتے ہیں اسی کے ہاتھ پر، اس کے بھی یہ مالک نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. وشیء من ذا لا یصح من ماذون ومضارب وشریک، اور ان میں سے کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے ماذون کی طرف سے بھی اور مضارب کی طرف سے بھی اور شریک کی طرف سے بھی. ان میں سے بھائی کون سے بھائی تصرفات صحیح نہیں ہے ماذون مضارب اور شریک کی طرف سے؟ بھائی یہ جو کہا آگے خود بتلا رہے ہیں، ای من قوله لا تزوجه الہنا، لا تزوجه سے لے کر یہاں تک جتنے تصرفات گزرے کیا آیا تھا؟ نکاح بھی نہیں کر سکتا، ہبا بھی نہیں کر سکتا اگر چاہے عوض کے ساتھ ہو، صدقہ بھی نہیں کر سکتا، ضمانت بھی نہیں دے سکتا، قرض بھی نہیں دے سکتا، اعتاق بھی نہیں کر سکتا اگر چاہے مال کے عوض میں ہو، غلام کو اسی کے ہاتھ بھی نہیں بیچ سکتا اور اس کا نکاح بھی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مضارف ماذون، عبد ماذون کو بھی ان چیزوں کا اختیار نہیں. اب غلام کو کیا کیا میں نے؟ تجارت کی اجازت دی، وہ نکاح کرتا ہے بغیر اجازت کے، صحیح نہیں، جائز نہیں. ہبا کرتا ہے، جائز نہیں. صدقہ کرتا ہے، ضمانت کسی کو دیتا ہے، کسی کو قرضہ دیتا ہے، غلام کو آزاد کرتا ہے یا اس کو اس کے اپنے ہاتھ بیچتا ہے یا اس کا نکاح کرواتا ہے، اس کی عبد ماذون کو اجازت نہیں بھائی. اسی طرح مضارب ہے مولانا، ایک آدمی کو میں نے مال دیا کہ جاؤ جا کر اس سے مال میرا، محنت تمہاری اور نفع دونوں آدھا آدھا تقسیم کریں گے، وہ اس مال مضاربت سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا کسی کو ہبا کرنا چاہتا ہے یا صدقہ کرنا چاہتا ہے یا ضمانت کسی کے دینا چاہتا ہے، پھر وہ اقرا، یا کسی کو بطور قرض وغیرہ کے دینا چاہتا ہے، میں انسان یا آخر تک بھائی جتنے تصرفات ہیں اس کی اس کو اجازت. یا اسی طرح شریک ہے مولانا، میرا اور زید کا مال اکٹھا ہے بھائی، کچھ مال میرا کچھ اس کا ہے، ہم نے مل کر کام شروع کیا ہے، اب اس مال شرکت میں سے وہ کیا کرتا ہے؟ اب نکاح کرتا ہے، اب خرچ کرتا ہے، کسی کو ہبا کرتا ہے یا صدقہ وغیرہ کرتا ہے، یہ سارے آخر تک تصرفات، ان میں سے کسی کی اس کو اجازت نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وشیء من ذا لا یصح، ان میں سے زا ہے اس میں اشارہ بھائی، مشارن الے کیا ہے، کیا کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ آگے شرح میں کیا بتلایا؟ لا تزوجہ سے لے کر انکاحہ تک بھائی، یہ سارے کیا ہیں؟ سارے تصرفات کی طرف اشارہ ہے. صورت سمجھ میں آگئی. اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ بھئی یہ چیزیں ماذون کے لیے ساری جائز نہیں، مضارب کے لیے جائز نہیں، شریک کے لیے جائز نہیں بھئی. بھئی ان کے لیے باندی کا پیچھے آیا تھا متن میں مولانا، و انکاح امتہ و کتابت عبدہ، پچھلے صفحے پر مل گیا بھئی، آیا تھا یا نہیں آیا تھا متن میں؟ پچھلے صفحے پر آیا تھا وہ انکاح امتہ و کتابت عبدہ. بھائی آپ نے پیچھے کہا زا کے ذریعے اشارہ ہے ان تصرفات کی طرف، یہ دو تصرفات ہیں ان کی بھی تو ان کو اجازت نہیں ہے، ان کی بھی تو ان کو اجازت نہیں بھائی. تو ان کی طرف ان کو آپ نے مشارن الے نہیں بنایا، اور لا تزوجہ سے لے کر آخر تک کو کیا بنا دیا، حالانکہ ان کو بھی مشارن الے بنانا چاہیے، ان کی طرف بھی یہ اشارہ ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں بھائی بات دراصل یہ ہے کہ انکاح امتین اس کا عطف ہو رہا ہے بے اوپر، بے اور شرا پر، کس پر؟ بے اور شرا پر. اور بے اور شرا یہ دونوں تو جائز ہیں، اور انکاح اور کتابت یہ دونوں اس کے لیے جائز. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوپر آیا تھا بیع و شراء وہ تو صحیح ہیں، اور انکاح اما اور کتابت یہ ان کے لیے صحیح. تو اب اگر ہم اشارہ کرتے تو پھر تو ان میں سے بعض معطوف، بعض کی اجازت ہے، بعض کی اجازت، تو یہ تو سارے معطوف معطوف علیہ بن رہے ہیں. تو اشارہ کرنا بعض معطوفات کی طرف اشارہ ہو، بعض کی طرف اشارہ نہ ہو، یہ پسندیدہ نہیں. یا تو اشارہ ہو سب کی طرف ہو بھائی، اور اگر اشارہ نہیں تو کسی کی طرف بھی تو سمجھ میں آیا؟ تو اگر انکاح اما کی طرف اشارہ کریں اور کتابت عبد کی طرف اشارہ کر دیں تو ان کا عطف تو ہے بیع و شراء پر، اور بیع و شراء تو ان کے لیے صحیح ہے اور یہ دونوں صحیح، تو بعض معطوفات کی طرف اشارہ ہوا اور بعض کی طرف اشارہ، اور یہ پسندیدہ نہیں ہے، تو لہذا ان کو آگے جا کر ماتین خود ذکر کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ یہ دو چیزیں چونکہ رہ گئیں، ان کو بھی طرف بھی اشارہ ہونا چاہیے تھا لیکن ذکر نہیں کیا، کیونکہ ان کا عطف ہے بیع و شراء پر اور بیع و شراء کی تو اجازت ہے، تو اگر ان کی طرف اشارہ کرتے تو ان کو وہ معطوف علیہ کی طرف اشارہ، بعض معطوفات اور معطوف علیہ کی طرف اشارہ نہ ہوتا اور یہ پسندیدہ نہیں تھا۔ بھائی دیکھیے بھائی، وَأَمَّا إِنْكَاحُ أَمَّتِهِ بَيْ وَكِتَابَةُ عَبْدِهِ فَهُمَا وَإِن لَّمْ يَكُونَا جَائِزَيْنِ لِلْمَازُونِ لَمْ يُدْخِلْهُمَا فِي قَوْلِهِ وَشَيْءٌ مِّن ذَا بَلْ ذَكَرَهُمَا فِي كِتَابِ الْمَازُونِ بِقَوْلِهِ وَلَا تُزَوِّجُ رَقِيقَهُ وَلَا مُكَاتَبَتَهُ۔ اچھا، تو کہتے ہیں اب اما انکاح امتی ہی اور باقی، تو اچھا بھائی زا کے ذریعے بتلایا، اس کے ذریعے اشارہ ہے من لا تزوجہ سے لے کر الہنا یہاں تک، باقی باندی کا نکاح کروانا اور غلام اپنے غلام کو مکاتب بنانا، فہما یہ دونوں بھی وہی لم یکونا جائزین للمازونی، اگر یہ دونوں بھی مازون کے لیے جائز نہیں ہے لیکن لم یدخلہما، لیکن ماتن نے ان دونوں کو داخل نہیں کیا، فی قول ہی اپنے اس قول میں، وشیء من زا اس کے میں داخل، یعنی زا کے ذریعے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، بس ذکرہما فی، بھائی کیسے پتا لگا کہ ان کی طرف اشارہ نہیں کیا؟ کہتے ہیں ان کو آگے جا کر پھر وہ کہاں ذکر کریں گے؟ کتاب المازون میں یہ دونوں چیزیں خود الگ سے ذکر کریں گے، اگر ان کی طرف یہاں اشارہ کر دیا ہوتا تو بہت دوبارہ آگے الگ سے ذکر کرتے نہیں کرتے، تو کہتے ہیں ان میں بل ذکر، بلکہ ان دونوں کو وہ انہوں نے ذکر کیا ہے فی کتاب المازون، کس کے اندر؟ کتاب المازون میں، بقولہ اپنے اس قول کے ساتھ، وہاں وہ یوں کہتے ہیں ولا تزوج رقیقہ ولا مکاتبتہ، کہ مازون نکاح نہیں کروا سکتا اپنے غلام کا، ولا مکاتبہ ہو اور نہ اپنے اپنے مکاتبہ کا نکاح کروا سکتا ہے، یوں تو جی۔ اچھا بھائی، تو ان کو وہاں الگ ذکر کیا، یہاں ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، بھائی کیوں ان کو داخل کیوں نہیں کیا یہاں پر؟ کتنی لئن قولہ ہاہنا، اس لیے کہ ماتن کا قول جو ہے یہاں پر، ونکاح امتہ و انکاح امتی ہی، بھائی نکاح نہیں انکاح آیا تھا متن میں، و انکاح امتی ہی، ماتین کا یہ جو قول ہے نا انکاح امتی ہی، عطف علی البیع و شراء، اس کا تو عطف کس پر ہو رہا ہے؟ بیع و شراء پر، وہما جائزان للمازونی، اور یہ دونوں چیزیں تو مازون کے لیے جائز ہیں، فتخصیص الاشارت فی قولی ہی، پس کیا کرنا جی، اور یہ دونوں تو مازون کے لیے جائز ہیں، فتخصیص الاشارت فی قولہ، پس اشارے کی تخصیص کر دینا ماتن کے اس قول میں، وشیء من ذا، اس کے اندر اشارے کی تخصیص کر دینا، الی بعض المعطوفات دون البعض، بعض کی طرف نہ کہ ہم یوں کہیں بھئی یہ بیع شراء سفر انکاح کتابت یہ سارے معطوف معطوف ہیں، یہ سارے کیا ہیں، لیکن زا کے ذریعے ان میں سے صرف دو کو اشارہ ہے، باقی کو اشارہ یہ پسندیدہ ہے کہ بعض معطوفات کی طرف اشارہ ہو بعض کی طرف اشارہ نہیں، یہ پسندیدہ، تو سب کی طرف اشارہ ہو یا سب کی طرف نہ ہو، تو اشارے کی تخصیص کر دینا ماتن کے اس قول شے من ذا میں، بعض معطوفات کی طرف نہ کہ بعض کی طرف، لم یکن حسنا یہ اچھا نہیں تھا، فجعل الاشارۃ لہذا ماتن نے اشارے کو بنا دیا، الی قولہ اپنے اس قول کی طرف، لا تزوجہ الی آخرہ، لا تزوجہ سے لے کر آخر تک، ویکاتب علیہ بالشراء ولده وابواہ لا من لا ولاد بینہما ھذا عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ عندہما۔ اچھا، مسئلہ یہ، میں نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا، اس مکاتب نے اپنے والدین کو خریدا یا اپنے بیٹے کو خریدا، کہتے ہیں یہ بھی کتابت میں داخل ہو جائیں گے، اس مکاتب نے کیا کیا؟ اپنے والدین کو خریدا یا اپنے بیٹے اپنی اولاد کو خریدا، تو اس یہ سارے بھی کس میں داخل ہو جائیں گے؟ بدلے کتاب، یہ سارے بھی کتابت میں داخل ہو جائیں گے. یعنی جب وہ غلام اپنے پیسے پورے بدلے کتابت مجھے دے دے گا تو خود بھی آزاد ہو جائے گا اور یہ سارے بھی کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے. اور اگر یہ غلام پیسے کمانے سے عاجز آ گیا کہ میں تو پیسے نہیں کما سکتا، تو کتابت کا عقد ختم ہو جائے گا، یہ پھر پہلے کی طرح غلام بن جائے گا، اور اس کے جو بیٹے ہیں اولاد جو اس نے اپنی خریدی تھی یا والدین خریدے تھے وہ بھی کیا بن جائیں گے؟ اسی طرح مالک کے غلام بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ صورت سمجھ، مسئلہ سمجھ میں آیا کہ مکاتب اگر اپنے والدین یا اولاد کو خرید لے تو وہ بھی کس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں؟ کتابت میں داخل ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ ہے امام صاحب کا مذہب. مولانا امام صاحب فرماتے ہیں کہ صرف جن میں رشتہ ولاد، رشتہ ولادت والا رشتہ موجود ہے وہ کتابت میں داخل ہوں گے، جن میں ولادت والا رشتہ موجود نہیں وہ کتابت میں بھی داخل. ولادت والا رشتہ، دیکھو میں نے مثال ذکر کی، اولاد ہے مولانا یا اس کے والدین ہیں، ان کے درمیان کون سا رشتہ ہے؟ ولادت والا رشتہ ہے، تو یہ کتابت میں داخل ہوں گے. ان کے علاوہ جن کے ساتھ ولادت کا رشتہ نہیں ہے، یعنی بھائی ہے یا اور کوئی قریبی محرم رشتہ دار ہے مولانا، تو وہ اگر خرید لیتا ہے مکاتب، مثلا اپنے بھائی کو خرید لیتا ہے یا اپنے چچا کو خرید لیتا ہے، تو یہ اس پر یہ کتابت میں داخل نہیں ہوں گے مولانا. لیکن صاحبین فرماتے ہیں اپنے جس قریبی محرم رشتہ دار کو بھی خریدے گا وہ بھی کس میں داخل ہو جائے گا؟ کتابت. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں جن کے ساتھ رشتہ ولادت ہے صرف وہ کتابت میں داخل ہوں گے، باقی کتابت میں داخل. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کتابت میں داخل ہونے کا کیا مطلب تھا؟ کہ جب یہ اپنا بدلے کتابت دے دے گا تو وہ خود بخود اس کے ساتھ ہی وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ اور اگر یہ عاجز آ گیا تو یہ غلام بن جائے گا، تو وہ بھی آقا کی کیا بن جائیں گے؟ غلام بن جائیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ مانا ہے یکاتب علیہ، اور اس پر مکاتب بن جائیں گے، بشراء خریدنے کی وجہ سے. کون مکاتب بن جائیں گے؟ ولدہ وابواہ، اس کی اولاد اور اس کے والدین. لا من لا ولاد بینہما، نہ کہ وہ جن کے ان کے بیچ رشتہ ولاد نہیں ہے مولانا، وہ نہیں بنیں گے. ہاں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. وعندہما، صاحبین فرماتے ہیں انہ ان اشترا زارح من محرم، ان کی اگر اس نے خرید لیا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار جو اس کا محرم ہے، منہ اس کا کل اخی، جیسے کہ بھائی ہے، والعمی اور چچا ہے، یا دخل فی کتابتی ہی، یہ بھی کس میں داخل ہو جائیں گے؟ کتابت میں داخل ہو جائیں گے. کما یعتق علیہ، جیسے کہ اس پر بھائی آزاد ہو جاتے ہیں. اگر یہ مالک بنتا تو اس پر کیا ہو جاتے؟ بھائی آپ نے پڑھا ہے، حدیث میں آتا ہے من ملک زارح من محرم منہ فہو حر، جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ قریبی محرم رشتہ دار کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. دو شرطیں ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو. محرم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے. ان میں سے کوئی ایک خریدے گا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا. لیکن یہاں پر وہ آزاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ خریدنے والا کون ہے؟ مکاتب ہے. خریدنے والا کون ہے؟ اور مکاتب کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے وہ اہل اعتاق نہیں ہے، وہ اعتاق نہیں کر سکتا. تو جب وہ اہل اعتاق نہیں تو یہ رشتہ دار اس پر آزاد بھی نہیں. لیکن وہ اہل کتابت تو ہے. آپ نے مسئلہ پڑھا یا نہیں؟ مکاتب آگے اپنے غلام کو مکاتب بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے. تو وہ مکاتب اہل اعتاق تو نہیں، لیکن اہل کتابت ضرور ہے. تو یہاں پر صلہ رحمی کے طور پر اعتاق تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اہل اعتاق ہی. جب اعتاق نہیں ہو سکتا تو پھر کیا، اہل کتابت تو ہے تو کیا کر لیا جائے؟ ان کو بھی مکاتب بنا دیا جائے. کیا بنا دیا جائے؟ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اگر یہ مالک بنتا تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ آزاد ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ تو اہل اعتاق ہے ہی نہیں، آزاد نہیں کر سکتا، لیکن اہل کتابت تو یہ ہے، کتابت اپنے غلام کو تو مکاتب بنا سکتا ہے۔ تو لہذا جس قدر صلہ رحمی ممکن ہو، صلہ رحمی کا کامل درجہ تو یہ تھا کہ اس کے والدین اور بیٹے جب اس کی ملک میں آئے فوراً کیا ہو جائیں، آزاد۔ لیکن چونکہ یہ اہل اعتاق نہیں ہے، کسی کو آزاد نہیں کر سکتا، تو لہذا آپ اس سے نچلے درجے کی طرف آئے، تو دیکھا کہ یہ اہل کتابت ہے، اگر یہ اہل اعتاق نہیں لیکن کیا کر سکتا ہے، کسی کو مکاتب۔ تو لہذا صلہ رحمی جس قدر ہو سکی ہم نے اس پر عمل کیا، اور کیا قرار دے دیا ان کو، مکاتب، کہ یہ کس نے ان سے عقد کتابت کر لیا ہے، یہ اس کی کتابت میں داخل ہو گئے۔ صورت سمجھ میں آ گئے بھائی؟ کما یعتق علیہ، جیسے کہ مولانا آزاد ہو جاتے ہیں اس پر، اگر یہ کیا ہوتا، آزاد ہوتا تو اس پر وہ کیا ہو جاتے، ہاں، لیکن یہ مولانا آزاد نہیں۔ دلیل سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی صاحبین کی؟ جی، حدیث میں کس لیے آیا تھا کہ قریبی رشتہ دار کیوں آزاد ہوگا؟ صلہ رحمی کی وجہ سے، بھائی وہ آپ کا قریبی محرم رشتہ دار ہے، تو صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے، اس کو فوراً کیا ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آزادی ممکن نہیں، تو اسے نچلا درجہ، پھر ہم کچھ نہ کچھ صلہ رحمی تو آئے، بالکل ختم تو نہ ہو، تو پھر کیا بنا دے ان کو، وہ کتابت میں داخل کر لو، کیونکہ یہ اہل کتابت میں تو ہے، اگرچہ اہل اعتاق یہ نہیں ہے۔ لہو، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان للمکاتب کسبا لا ملکا۔ یاد رکھو ایک مسئلہ پہلے یہاں سمجھ لو، امام صاحب کی دلیل سمجھنے سے پہلے، بھائی یاد رکھو، اگر ایک شخص ہے وہ کمائی کرنے کے قابل ہے، کیا ہے، وہ اہل کسب ہے، تو اگرچہ اس کے پاس مال نہ ہو، پھر بھی اگر اس کے والدین یا اس کی اولاد تنگ دست ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ پھر بھی تم ان کی کفالت کرو۔ ایک آدمی ہے، کیا کر سکتا ہے، کمانے والا تو ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں، غریب ہے، تنگ دست ہے، ہاں کماتا ہے لیکن جو کماتا ہے بمشکل اپنا خرچہ پورا کرتا ہے۔ اب اگرچہ یہ شخص تنگ دست ہے، اس کے مالک نہیں ہے کسی چیز کا مولانا، یا بہت تھوڑی چیز کا مالک ہے، تنگ دست ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے اس کو کیا حکم دیا کہ اپنے غریب والدین یا اپنے غریب اولاد کی کیا کرو، کفالت کرو، ان کو نفقہ دو، ان پہ بھی خرچ کرو، بھائی جو کماتے ہو صرف خود نہ کھاؤ، ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ کھلاؤ، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص کمانے والا ہے اور غریب ہے، اور اس کا بھائی بھی غریب ہے، مولانا بھائی بھی غریب، تو شریعت یہاں پر اس شخص کو مجبور نہیں کرتی کہ اپنے بھائی کو بھی کھلاؤ، اس پر بھی خرچ کرو۔ ہاں اگر یہ خوشحال ہے، مال ہے اس کے پاس، پھر شریعت اس کو کہتی ہے اپنے غریب بھائی پر بھی کیا کرو، خرچ کرو۔ تو بھائی کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ اس آدمی کا خوشحال ہونا ضروری، اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال کا ہونا، لیکن والدین اور اولاد کے سلسلے میں مال کا ہونا بھی ضروری نہیں، صرف کمائی کرنے والا ہے تو بس، سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا شریعت میں ایک شخص جب اہل کسب ہو، اگرچہ وہ مالک نہیں کسی چیز کا، جب اس کے لیے کمائی ہے تو والدین اور اولاد پہ خرچ کرے گا، اور اگر وہ اہل کسب تو ہے لیکن ملکیت نہیں، تو بھائی پر خرچ کرنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں مکاتب کے لیے کمائی تو ہے لیکن ملکیت نہیں ہے، بھائی مکاتب جو بھی خریدتا ہے وہ اس کا مالک نہیں بنتا، بلکہ ملک موقوف رہتی ہے، یاد رکھنا۔ مکاتب نے 10 غلام خرید لیے تو بھی یہ ان کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس کی ملک موقوف ہے، جب یہ بدلے کتابت ادا کر دے گا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، ان چیزوں کا مالک بن جائے گا۔ ہاں اور اگر یہ عاجز آ گیا تو یہ سارے غلام کس کے غلام بن جائیں گے، آقا کے غلام بن جائیں گے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مکاتب کو جو ملک حاصل ہو رہی ہے وہ حقیقتاً ہے یا مولانا یا موقوف ملک حاصل ہو رہی ہے؟ موقوف ملک حاصل ہو رہی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا امام صاحب دیکھو بھائی کتاب پر دیکھو، لہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان للمکاتب کسبا لا ملکا، کہ مکاتب کے لیے کمائی تو ہے لیکن ملک نہیں ہے، کمانے کا قابل تو وہ ہے، کماتا بھی ہے اور اجازت ہے اس کو کمائی کرنے کی، لیکن ملک اس کے لیے حقیقتاً ثابت ہے یا ملک موقوف آتی ہے؟ تو ملک حقیقتاً اس کے لیے نہیں، تو وہ کمائی اس کے لیے کمائی تو ثابت ہے لیکن ملک ثابت نہیں ہے۔ فجعل الکسب کافیا بھائی للصلۃ فی قرابۃ الولادۃ بھائی، اچھا تو لہذا کمائی جو ہے یہ کافی ہے، کس کے لیے؟ کمائی کو کافی قرار دے دیا گیا، للصلۃ کس کے لیے؟ صلہ رحمی کے لیے، کمائی کو کیا قرار دے دیا گیا؟ صلہ رحمی کے لیے کافی قرار دے دیا گیا فی قرابت الولادتی، کس کے اندر؟ ولادت والی قرابت کے اندر بھائی، جیسے بھائی اس آدمی جو کمانے کے قابل تھا اس کے اندر صلہ رحمی کے لیے کیا بات کافی تھی؟ بھائی وہ کمانے والا ہو، بس کمانے کے قابل ہے، بس یہ کافی ہے۔ اب چاہے مال اس کے پاس نہ ہو پھر بھی اپنے والدین اور اپنی اولاد تنگ دست ہو تو ان پر کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہاں پر صلہ رحمی کے لیے صرف کیا چیز کافی تھی؟ کمائی کافی تھی، مال کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی کمائی کافی ہے صلہ رحمی کے لیے، لیکن اور اسی کی طرح جیسے وہاں پر کس میں کافی تھی؟ جن میں رشتہ ولادت تھا، بھائی کے لیے صرف کمائی کافی نہیں تھی بلکہ بھائی کے لیے تو وہاں مال کا ہونا بھی ضروری تھا، تو وہاں پر کمائی رشتہ ولادت میں کافی تھی، تو یہاں پر بھی کمائی کس کے اندر کافی ہے؟ تو مکاتب کمائی کا تو مالک ہے لیکن چیز مل کے حقیقی اس کو حاصل، تو اس کے لیے صرف کمائی ہے اور کمائی کافی ہے، اس کو کافی قرار دے دیا گیا صلہ رحمی کے لیے فی قرابت الولادتی، کون سی قرابت میں؟ ولادت والی قرابت میں۔ اذ القادر علی الکسب، یہ دیکھو وہی مسئلہ آپ ذکر کر رہے ہیں، اسی کہ وہ شخص جو قادر ہوتا ہے کمائی پر، مخاطب بالنفقتی، اس کو وہ مخاطب ہے نفقے کے ساتھ، فی الولادی کس کے اندر؟ بھائی جو شخص کمائی پر قادر ہے وہ مخاطب ہے کس چیز کے ساتھ؟ کہ وہ خرچ کرے، فی الولادی کس میں؟ وہ نفقے کا مخاطب ہے، یعنی اس کو کہا گیا ہے کہ کیا کرو؟ اپنے والدین اور اپنی اولاد پر خرچ کرو، اس لیے کہ جو شخص قادر ہے کمائی پر وہ مخاطب ہے بن نفقتی، نفقے کا مخاطب ہے فی الولادی کس کے اندر؟ بھائی ایک شخص، توجہ ہے سبق کی طرف، تو وہ مخاطب ہے نفقے کا فی الولادی کس کے اندر؟ بھائی ایک شخص کمائی والا ہے لیکن تنگ دست ہے تو اس کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی شریعت میں اس کو حکم دیا گیا ہے کہ خرچ کرو، لیکن کون سے رشتہ داروں پر اب بھی خرچ کرنا ضروری ہے؟ جن میں نسبت رشتہ ولادت ہے، باقیوں پر خرچ کرنا اس پر ضروری نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ اس لیے کہ جو شخص قادر ہوتا ہے کمائی پر، مخاطب بالنفقت فی الولاد لا فی غیرہ، وہ مخاطب ہے نفقے کے ساتھ اولاد کے ولاد کے سلسلے میں، لا فی غیرہ اس کے علاوہ میں نہیں، اذ لا بد فیہ من الیسار، اس لیے کہ اس کے علاوہ کے اندر یسار یعنی خوشحالی ضروری ہے، خوشحال ہونا بھائی وغیرہ کے سلسلے میں، چچا کے سلسلے میں ان کی بھی مدد کرے گا، لیکن اس وقت جب خوشحال ہوگا، اس کے بغیر ان کا نفقہ اس پر ضروری۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو مولانا خلاصہ بحث یہ، مولانا صاحبین فرماتے ہیں کہ رشتہ ولادت ہو یا رشتہ ولادت نہ ہو اور قریبی محرم رشتہ دار ہوں، جن کو بھی یہ مکاتب خریدے گا سارے کتابت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی، جن میں رشتہ ولادت ہے ان کو خریدے گا تو وہ کتابت میں داخل ہوں گے، باقی قریبی محرم رشتہ دار کتابت میں داخل نہیں۔ صاحبین کی دلیل یہ، وہ جو انہوں نے فرمایا سارے قریبی محرم رشتہ دار کتابت میں داخل ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ ہونا تو ان قریبی رشتہ داروں کو آزاد چاہیے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ آزاد ہونا چاہیے تھا، حدیث سے یہی ثابت ہے، لیکن یہاں پر بھائی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ شخص مکاتب ہے اور وہ اہل اعتاق نہیں، لہذا آزاد تو نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی جس قدر صلہ رحمی ہو سکے ہم کریں گے، اور لہذا کیا کر دیں گے کہ اہل اعتاق تو نہیں لیکن اہل کتابت تو یہ ضرور ہے، تو ان کو بھی ہم کس میں داخل کر دیں گے؟ کتابت میں داخل کر دیں گے، تاکہ صلہ رحمی ہو جائے جس حد تک ہو سکے بھائی، بالکل چھوڑنا لازم نہ آئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں بھائی کہ یہ جو مکاتب ہے یہ کمائی کرنے والا تو ہے لیکن اس کے لیے ملک ثابت نہیں ہے، اور جو شخص کمائی کرنے والا ہو اور ملک اس کی نہ ہو، اس کو شریعت نے ذمہ دار قرار دیا ہے کہ صرف ان رشتہ داروں پر خرچ کرنا اب ضروری ہے جن میں کون سا رشتہ ہے؟ ولادت والا، اور باقی محرم قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا اور ان کا نفقہ اس پر ضروری، تو جیسے وہاں پر صرف کمائی کی وجہ سے کیا آتا تھا؟ ولادت والے رشتہ داروں کا نفقہ تھا، تو یہاں پر بھی صرف کمائی ہے ملک نہیں ہے، تو لہذا یہاں پر بھی کمائی کو کی وجہ سے کہاں پر صلہ رحمی ضروری ہو جائے گی؟ جن میں رشتہ ولادت ہو ان میں صلہ رحمی کے لیے اس کو سبب بنا دیں گے سبب، باقیوں کے لیے نہیں بنائیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَصَحَّ بَيْعُ أُمِّ وَلَدِهِ شَرَاهَا بِدُونِهِ فَإِن شَرَا مَعَهُ فَلَا۔ صورت مسئلہ یہ، میں نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا کہ تم ایک سال میں 2,00,000 روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو، اس غلام نے اس مکاتب نے میری اجازت سے آگے کسی سے نکاح کر لیا، کسی باندی سے، اس باندی سے اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، اس باندی کو وہ خرید لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ خرید لیتا ہے، تو کیا اس باندی کو آگے وہ بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا؟ تو کہتے ہیں بھائی اگر اس باندی کو اس نے اکیلا خریدا ہے تو اس کو آگے بیچنا جائز اس کے لیے، یہ تو اس کی ام ولد ہے مولانا، تو کیا آگے بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا؟ کہتے ہیں اگر صرف کس کو خریدا ہے؟ باندی کو خریدا ہے تو پھر اس کو آگے بیچ سکتا ہے، اور اگر اس نے باندی کے ساتھ اپنے اس بچے کو بھی خرید لیا اب باندی کو نہیں بیچ سکتا آگے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے یہ معنی وصح بیع ام ولدہ، اور صحیح ہے مکاتب کا بیچنا اپنی ام ولد کو، شرحا جسے اس نے خریدا ہے، بدونی ہی اس بچے کے بغیر، اس بچے کے بغیر خریدا ہے تو اس ام ولد کا بیچنا صحیح ہے۔ فَإِن شَرَا مَعَهُ فَلَا، اور اگر خریدا ہے اس بچے کے ساتھ ام ولد کو فلا، تو اب اس ام ولد کا بیچنا صحیح نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی جی بھائی؟ بچہ یاد رکھو حریت اور عبدیت میں تابع ہوتا ہے ماں کے، اگر ماں آزاد ہے تو بچہ بھی آزاد شمار ہوتا ہے، اگر ماں باندی ہو تو بچہ بھی کیا شمار ہوتا ہے؟ باندی کا شمار ہوتا ہے، تو باندی جس کی تھی اب بچہ بھی اس کی ملک میں رہے گا، اس کا مملوک ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں اگر باندی کو صرف خریدا تو اسے آگے بیچ سکتا ہے، لیکن اگر باندی کے ساتھ بچے کو خرید لیا تو اب اسے بیچ نہیں سکتا۔ ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام دنیا مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ کا مذہب ہے۔ وعندہما، صاحبین فرماتے ہیں لا یصح بیعہما، کہ اس باندی کی بیع صحیح نہیں ہے، بیچنا جائز نہیں بھائی صاحبین، کیونکہ یہ اس کی ام ولد ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں ام ولد کو بیچنا جائز نہیں، اور صاحبین کے نزدیک اس کا بیچنا صحیح نہیں ہے۔ وَإِن شَرَاهَا بِدُونِ الْوَلَدِ، اگرچہ اس کو بچے کے بغیر ہی خریدا ہو، اکیلی باندی کیوں نہ خریدی ہو، پھر بھی نہیں بیچ سکتا۔ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ، اس لیے کہ یہ باندی اس مکاتب کی ام ولد ہے۔ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا، تو اس کا بیچنا جائز نہیں، جائز نہیں۔ وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل سنیے مولانا، امام صاحب دلیل دیتے ہیں کہ اَنَّ الْقِيَاسَ اَنْ يَجُوزَ بَيْعُهَا، قیاس تو یہ کہتا ہے کہ اس کی بیع جائز ہونی چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ، اگرچہ اس کے ساتھ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر ام ولد کو بیچنا تو جائز ہے ہی ہے، اگر اس کے ساتھ بچہ ہو پھر بھی قیاس یہ کہ چاہتا ہے کہ اس کا بیچنا جائز ہونا چاہیے، لیکن جب بچہ تھا اس وقت ہم نے کیا کہا؟ بیچنا جائز، کیونکہ ہم نے اس میں نفس آ گئی مولانا، کیا آ گئی؟ نفس آ گئی بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی ام ابراہیم کے بارے میں بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آتاقہا ولدہا بھائی، کہ اس کو اس کے بچے نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا ہے. تو یہاں پر معلوم ہوا بھائی یہ جو باندی کا نہ بیچنا ہے یہ اصلن ہے یا بچے کے تابعن ہے بھائی؟ بچے کے تابع اصل، یا اس کو دیکھو نسبت اعطاء کی حضور نے بچے کی طرف کی کہ اس کے بچے نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا ہے. معلوم ہوا اس معاملے کے اندر باندی تابع ہے بچے کی، اور چونکہ بچے کا بیچنا جائز نہیں ہوتا اس لیے باندی کا بیچنا بھی جائز نہیں ہوتا. سورت سمجھ میں آ گئے جی؟ تو لہذا امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں بھائی قیاس تو یہ ہے کہ اس باندی کا بیچنا جائز ہونا چاہیے، اگرچہ بچے کے ساتھ بھی خرید لو پھر بھی جائز ہونا چاہیے. بھائی کیوں جائز ہونا چاہیے؟ بھائی کہتے ہیں اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے مکاتب میں ملک حقیقی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کون سی ملک حاصل ہوتی ہے؟ ملک موقوف حاصل ہوتی ہے. کوئی پکی ملک ہے یا ختم ہونے کا بھی امکان ہے؟ ختم ہونے ہو سکتا ہے، وہ عاجز آ جائے تو سارا کچھ آقا کے قبضے میں چلا جائے گا. تو لہذا چونکہ مکاتب کی ملک موقوف حاصل ہوتی ہے جی، اس کی کمائی جو ہوتی ہے وہ موقوف ہوتی ہے، لہذا ایسا تصرف اس کی کمائی سے متعلق نہیں ہو سکتا جو فسخ کو قبول نہ کرتا ہو. لہذا ایسا تصرف جو فسخ کو قبول نہیں کرتا وہ اس کی کمائی سے متعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی کمائی حقیقتاً اس کی کمائی نہیں ہے، بلکہ وہ کس قسم کی کمائی ہے؟ موقوف کمائی ہے. ہو سکتا ہے پوری ادائیگی کر دے گا تو ان چیزوں کا مالک بن جائے گا، اگر پوری ادائیگی نہ کر سکا تو سارا کچھ کس کی ملک میں چلا جائے گا؟ آقا کی ملک میں چلا جائے گا. تو معلوم ہوا اس کی کمائی ہے موقوف، لہذا اس کی کمائی کے ساتھ کوئی ایسا تصرف متعلق نہیں ہو سکتا جو فسخ کو قبول نہ کرے. فسخ کو قبول نہ کرے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں مولانا، کیا کہیں؟ کہ باندی کو بیچنا جائز نہیں کیونکہ یہ اس کی کیا ہے؟ ام ولد ہے. ہو سکتا ہے مولانا تو یہ اس کی ملک تو ہے، لیکن کیا حقیقی ملک ہے مکاتب کی اس کے اندر یا ملک موقوف ہے؟ ملک موقوف ہے. ہو سکتا ہے کل کا یہ جائے مولانا اور آقا کے سامنے عاجزی کا اظہار کر دے کہ میں تو 2 لاکھ نہیں کما سکتا کسی صورت میں، تو آفتے کتابت کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو باندی کس کے ملک میں، مکاتب کس کے، پھر دوبارہ عام غلام بن گیا کس کے لیے؟ اپنے آقا کے لیے. اور اسی طرح جو اس کی باندی تھی وہ بھی کس کی باندی بن گئی؟ آقا کی باندی بن گئی. تو اب کہنا پڑے گا کہ ام ولد اب پھر کیا بن گئی؟ عام باندی بن گئی. ام ولد نے تو مکاتب کے مرنے کے بعد آزاد ہونا چاہیے تھا، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ایک مرتبہ ام ولد بن جائے تو یہ فسخ ہو سکتی ہے، یہ اس کی مرنے کے بعد اس کی آزادی بھائی، اس کا یہ حق آزادی فسخ نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا اگر ہم کیا کہہ دیں، یہ کیا بن گئی اس کی؟ چونکہ ام ولد ہے اس کو بیچ نہیں سکتا، اس نے ہر صورت میں غلام کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے، لیکن یہاں تو وہ کتابت سے جب وہ عاجز آ جاتا ہے تو باندی کس کی ملک میں چلی گئی؟ جب آقا کی ملک میں چلی گئی تو کیا کہنا پڑے گا؟ کہ اس باندی کا حق آزادی اب ختم ہو گیا، اب عام باندی بن گئی پھر مولانا، کیونکہ اب تو مکاتب کی مملوک نہیں، اب تو کس کی مملوک ہے؟ آقا کی مملوک ہے نا، آقا کی ام ولد تو نہیں ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو، آقا کی تو عام باندی ہے بھائی. جب آقا کی عام باندی ہے تو معلوم ہوا اس کا جو حق آزادی ہے وہ کیا ہو گیا؟ فسخ ہو گیا. حالانکہ حق آزادی ایک مرتبہ جب آ جائے پھر فسخ ہو سکتا ہے؟ پھر فسخ نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ کہنا کہ مکاتب کی باندی جو ہے اس کو حق آزاد، یعنی ایسا تصرف کیا کہا جائے، کہ تو اس مکاتب کی کمائی کے ساتھ ایسے تصرف کو متعلق کر دینا جو فسخ کا احتمال نہیں رکھتا یہ درست نہیں ہے بھائی، اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا۔ دیکھیے بھائی آگے اور کتاب میں مسئلہ ذرا ذکر ہے، مختصر الفاظ میں جامع معنی الفاظ میں دیکھ لیجیے بھائی، ولہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان القیاس ان یجوز بیعها وان کان معها ولد، قیاس تو یہ ہے کہ جائز ہو اس کی باندی کی بیع اگرچہ اس کے ساتھ بچہ بھی کیوں نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں لان کسب المکاتب موقوف، بھائی اس لیے کہ مکاتب کی کمائی موقوف ہے، حقیقی کمائی نہیں ہے اس کی بلکہ یہ کمائی موقوف ہے۔ فلا يتعلق به، بس متعلق نہیں ہو سکتا اس کمائی کے ساتھ، ما ایسا تصرف، لا يحتمل الفسخ، جو فسخ کا احتمال نہ رکھ۔ بھائی اگر اس کی کمائی اس کی حقیقی کمائی ہوتی تو پھر ہم یہ تصرف جو ہوا یعنی ام ولد کو آگے نہیں بے ام ولد کو جو حق آزادی ملا اس کو اس کمائی سے متعلق کر دیں، حق آزادی کو کیا کر دیں اس کی کمائی سے متعلق کر دیں، لیکن اس کی کمائی تو خود کیا ہے موقوف ہے، لہذا یہاں پر حق آزادی کو بھی اس کمائی کے ساتھ متعلق نہیں کیا کر سکتے۔ سمجھ میں؟ بیہی کی حاضمیر کسب کو راجع ہے، فلا یتعلق بیہی یہ کسب کو راجع، ماں سے مراد تصرف ہے، لأن کسب المکاتب موقوف، اس لیے کہ مکاتب کی کمائی تو موقوف ہے، فلا يتعلق به، تو اس کمائی کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا ما ایسا تصرف، لا يحتمل الفسخ، جو فسخ کا احتمال نہ رکھتا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ اس کی ام ولد نہیں بن سکتی، یہ اس کی ام ولد، اگر ام ولد بنے پھر تو اس کو بیچنا وغیرہ یا اس کو کسی اور کو مالک بنایا جا سکتا ہے نہیں، لیکن یہاں پر اگر عاجز آ جائے تو اس کا مالک تو کون بن جائے گا؟ آقا بن جائے گا۔ سمجھ میں؟ حالانکہ ام ولد کے اندر تو انتقال ملک جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں؟ لہذا یہ اس کی ام ولد ہوگی نہیں سکتی، چاہے ام وہ صرف باندی ہو اس کے پاس، چاہے باندی اپنے بچے سمیت ہو، دونوں صورتوں میں مولانا اسے ام ولد یوں سمجھو نہیں بنائیں گے بھائی، اصطلاحی ام ولد جو مرنے کے بعد آزاد ہو مولانا، اس لیے کہ اس کی جو کمائی ہے وہ موقوف ہے مولانا۔ تو دونوں صورتوں میں اس کے بیچنے کی اجازت ہونی چاہیے، اگر ہم کہیں بھائی اجازت نہیں ہے پھر تو ہم نے اس کی کمائی کے ساتھ ایسے تصرف کو جوڑ دیا جو کیا ہے فسخ کو قبول، حالانکہ اس کی کمائی تو پکی نہیں ہے بلکہ کس قسم کی ہے موقوف ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ہاں دلیل ہے ہی مشکل والا۔ اچھا جی، تو لہذا قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی ام ولد کو چاہے اکیلا خریدے چاہے بچے سمیت خریدے، دونوں صورتوں میں اس کو بیچنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہاں یہ حقیقتاً اس کی ام ولد ہے ہی نہیں، بن ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس کو مل کے کامل حاصل نہیں ہے، مل کے کامل ہوتی تو یہ اس کی حقیقتاً ام ولد بنتی، حقیقتاً اس کا بیٹا بنتا، اور پھر ان کا بیچنا جائز نہ ہوتا، لیکن جب یہ نہ حقیقتاً اس باندی کا مالک نہ حقیقتاً یہ اس بچے کا مالک تو یہ اس کی ام ولد نہیں، جب ام ولد نہیں تو اس کو بیچنا بھی جائز، بچے کو بیچ اگرچہ اس کے ساتھ اس کا بچہ ہی کیوں نہ ہو بھائی۔ لیکن مولانا چونکہ نص آ گئی تھی بھائی، حدیث آ گئی تھی کہ آتقہا ولدہا، بھائی بتلایا مولانا کہ یہ بیچنا ممتنع ہے جائز نہیں ہے، حدیث میں مولانا اعطاء کی نسبت کس کی طرف کی گئی، کون ہے آزاد کرنے والا اس باندی کو؟ ولدہا اس کا بچہ، تو اعطاء کی نسبت بچے کی طرف کی گئی، معلوم ہوا اس آزادی کے اندر وہ بچہ اصل ہے اور باندی اس کے تابع ہے، تو نہ بیچنے کے اندر بچہ اصل ہے اور باندی اس کے تابع ہے، لہذا ہم نے حدیث کی وجہ سے جب بچہ ساتھ تھا تو چونکہ اصل ساتھ ہے تو اصل کی وجہ سے اب باندی کا بیچنا بھی جائز، تو حدیث کی وجہ سے بچے کے ہونے کی حالت میں ہم نے کہا باندی کو آگے نہیں بیچ سکتا اور بغیر بچے کے بیچ سکتا ہے۔ سمجھ میں؟ صورت سمجھ میں آگے؟ کیونکہ باندی کے اندر امتناع بیع آئے گا، کیا آئے گا؟ امتناع بیع آئے گا، لیکن اصالتاً یا تبعاً مولانا، بچے کے تابع رہتے ہوئے آئے گا، اصلاً نہیں، حدیث میں کیا آیا؟ آتقہا ولدہا، اس کو کس نے آزاد کیا ہے؟ اس کے بچے نے. معلوم ہوا امتناع بیع کے اندر، یہ جو بیچنا ممتنع ہے، امتناع بیع میں اصل بچہ ہے یا باندی ہے؟ امتناع بیع اصل بچے میں آتا ہے، اور پھر بچے کی وجہ سے طبعاً کس میں آ جاتا ہے؟ یعنی باندی میں بھی آ جاتا ہے، تو باندی کو بھی بیچنا جائز نہیں ہوتا. تو باندی میں امتناع بیع آتا ہے، اصلاً نہیں بلکہ طبعاً آئے گا. تو لہٰذا طبعاً وہیں آئے گا جہاں اصل ہو، جب اصل نہیں تو طبع بھی نہیں. تو جب بچہ صاحب خریدا ہے تو آپ چونکہ اصل ہے اور اصل کا بیچنا ممتنع ہے، تو باندی کا بیچنا بھی ممتنع ہے. اور جب بچہ صاحب نہیں خریدا تو اصل نہیں ہے، جب اصل ہی نہیں ہے تو باندی میں تو طبعاً آ رہا تھا امتناع بیع، تو باندی کے اندر بھی امتناع بیع، بلکہ اس میں اب بیچنا جائز ہو جائے گا. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ واما اذا کان معها ولد، اور باقی وہ صورت جبکہ باندی کے ساتھ بچہ ہو، تو سب آتا امتناع البیع بتبعیت الولد، تو ثابت ہو جائے گا مولانا امتناع بیع یعنی بیچنے کا ممتنع ہونا ثابت ہوگا بتبعیت الولد، بچے کے تابع ہوتے ہوئے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی دلیل ذکر کریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا آتقہا ولدہا، اس باندی کو یہ ان کے بارے میں، ام ابراہیم کے بارے میں، کہ ان کو آزاد کر دیا ہے، ولدہا ان کے بیٹے نے، جی، ولا یسقط اصالتن، یہ ضمیر مولانا امتناع بیع کو راجع ہے، باندی میں امتناع بیع ثابت ہے بچے کے تابع رہتے ہوئے. ولا یثبت اصالتن، یہ امتناع بیع اصالتن باندی میں ثابت نہیں ہے. والقیاس ینفیہ، اور قیاس امتناع بیع کی نفی کرتا ہے. ینفی کی ہا ضمیر بھی کس کو راجع ہے؟ یثبت کے اندر ضمیر فاعل کی، وہ بھی امتناع بیع کو راجع، اور ینفی کی ہا ضمیر بھی کس کو راجع ہے؟ امتناع بیع کو. تو باندی کے اندر امتناع بیع ثابت ہے، ثابت نہیں ہے اصالتن. اور نیز القیاس ینفیہ، قیاس بھی کیا کرتا ہے؟ امتناع بیع کی نفی کرتا ہے. اوپر بتلایا نا، قیاس تو کہتا ہے کہ امتناع بیع ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ بیع ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ یعنی بیع جائز ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مکاتب کو حقیقی ملکیت حاصل ہی، جب حقیقی ملکیت حاصل نہیں تو اس کی ام ولد نہیں، جب اس کی ام ولد نہیں ہے تو اس کو بیچنا اس کے لیے جائز ہونا چاہیے. تو لہذا، لیکن بچے، چاہے بچہ ساتھ ہو چاہے بچہ ساتھ نہ ہو، لیکن نس میں بچے، نس چونکہ آ گئے تو بچے والی صورت میں ہم نے نس کی وجہ سے اس کے بیچنے کو جائز قرار نہیں دیا. اور باقی بچے کے بغیر صورت جو ہے وہ قیاس کے مطابق ہے، اس میں بیچنا جائز. قولد ولد له من امته متعلق بقوله ويكاتب عليه. صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے ایک غلام کو مکاتب بنایا، اس مکاتب نے آگے پھر ایک باندی خریدی، اس باندی سے ایک بچہ پیدا ہوا، مکاتب نے کہا یہ میرا بچہ ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی اس نے اسے اپنی ام ولد بنایا. کیا بنایا؟ ام ولد بنایا. تو کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے یہ بھی کتابت میں داخل ہو جائے گا. یہ بچہ بھی کس میں داخل ہو جائے گا؟ کتابت میں داخل ہو جائے گا مولانا. اچھا، یعنی جب مکاتب اپنا بدل کتابت آزاد کر دے گا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. قول دین، بھائی پچھلے صفحے پہ نکالو بھائی متن، ذرا آخری سطر میں بھائی پچھلے صفحے پہ متن آ رہا ہے. ویکاتب علیہ بشراء ولدہ وابواہ، بھائی اور مکاتب بن جائیں گے اس پر. کون بن جائیں گے خریدنے کی وجہ سے؟ اس کے باپ اور اس کے والدین اور بیٹے بھی اس پر مکاتب بن جائیں گے، اس کی مکتابت میں داخل ہو جائیں گے. کا ولد ولد لہ من امتہ، جیسے کہ وہ لڑکا ولد لہ، جس کو جو اس کے لیے پیدا کیا گیا، من امتہ اس کی باندی سے، بھائی جو پیدا ہوا ہے اس کی جی، تو وہ لڑکا جیسے، یہ بھی کس میں داخل ہو جائے گا؟ اس کی کتابت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ تو کہتے ہیں متعلق بقولہ، تو یہ متعلق ہے مولانا کا ولدین، یہ متعلق ہے بقولہ ویکاتب علیہ بالشرائی، پچھلے متن میں جو میں نے آپ کو عبارت دکھلا دی ویکاتب علیہ بالشرائی، جیسے وہ والدین خریدتا ہے تو وہ کس میں داخل ہو جاتے ہیں؟ کتابت میں. تو یہ جو بچہ اس کا پیدا ہوا ہے اس کی باندی سے یہ بھی کس میں داخل ہو جائے گا؟ کتابت میں. اِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِّنْ أَمَتِهِ جب جب پیدا ہوا اس کے لیے کوئی لڑکا اس کی باندی سے فَدَعَاهُ پھر مکاتب نے اس کا دعویٰ بھی کر دیا دخل فی کتابتہ تو یہ لڑکا بھی داخل ہو جائے گا اس کی کتابت کے اندر وَقَبُّهُ لَهُ اور اس لڑکے کی کمائی مکاتب کے لیے ہوگی. یہ لڑکا بڑا ہو جاتا ہے اور کمائی کا جو کچھ کماتا ہے وہ کس کو ملے گا؟ مکاتب کو ملے گا. اَيْ كَسْبُ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِلْمُكَاتَبِ یعنی بچے مکاتب کے بچے کی جو کمائی ہے وہ مکاتب کے لیے ہوگی. لِأَنَّ الْوَلَدَ كَسْبُهُ اس لیے کہ بچہ بھی اس کی کمائی ہے, اس نے باندی خریدی تھی اس کی باندی سے بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اس کی کمائی میں داخل ہے. فَكَسْبُ الْوَلَدِ كَسْبُ كَسْبِهِ تو لہذا جب بچہ اس کی کمائی میں داخل ہے تو بچے کی جو کمائی ہے وہ بھی اس کی کمائی کی کمائی ہے وہ اسی کو ملے گی. فَإِن كَاتَبَ قِنَّيْنِ لَهُ زَوْجَيْنِ فَوَلَدَتْ دَخَلَ الْوَلَدُ فِي كِتَابَتِهَا وَكَسْبُهُ لَهَا. صورت مسئلہ یہ مولانا, صورت مسئلہ یہ, میرا ایک غلام ہے اور ایک باندی ہے, میں نے ان دونوں کا آپس میں نکاح کروا دیا. کیا کروا دیا؟ نکاح کروا دیا. نکاح کروانے کے بعد میں نے ان دونوں کو مکاتب بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مکاتب بنا دیا. پھر اس کے بعد ان کا ایک بچہ پیدا ہوا ان غلاموں کا, تو کہتے ہیں وہ بچہ بھی کتابت میں داخل ہو جائے گا اس باندی کی. بچہ بھی کس میں داخل ہو جائے گا؟ باندی کی کتابت میں داخل ہو جائے گا اور اس بچے کی جو کمائی ہے وہ باندی کو ملے گی. مولانا کس کو ملے گی؟ باندی کو ملے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَإِن یہ مانا ہے فَإِن كَاتَبَ اگر کسی نے مکاتب بنایا قِنَّيْنِ لَهُ اپنے دو ایسے غلاموں کو زَوْجَيْنِ جو آپس میں میاں بیوی ہیں فَوَلَدَتْ پس اس میں باندی نے جنم اس مکاتبہ نے تو دیکھو مکاتب بنایا ہے تو فَوَلَدَتْ اس مکاتبہ نے جنم دیا ایک بچے کو دَخَلَ الْوَلَدُ فِي كِتَابَتِهَا تو بچہ بھی داخل ہو جائے گا اس باندی کی کتابت کے اندر وَكَسْبُهُ لَهَا اور اس بچے کی کمائی باندھی وہ جو مکاتبہ ہے اس کے لیے ہوگی. دیکھیں خود تفصیل بتلا رہے ہیں اے زوجا امتہ من عبدہ ہونا چاہیے عن نہیں مولانا من اے زوجا امتہ من عبدہ ایک شخص ہے مولانا اس نے نکاح کروا دیا اپنی باندھی کا اپنے غلام کے ساتھ فکاتبہما پھر دونوں کو کیا بنا دیا مکاتب بنا دیا فولدت ولدن پھر فولدت ولدن پھر جنم دیا بھائی اس باندی نے ایک بچے کو دخل الولد فی کتابت الامی تو بچہ داخل ہو جائے گا کس کے اندر بھائی ماں کی کتابت کے اندر یعنی ماں جب بدلے کتابت اپنا دے دے گی تو بچہ بھی کیا ہو جائے گا آزاد اور اگر ماں عاجز آ گئی تو بچہ بھی اسی طرح غلام رہے گا جی وَقَسْبُهُ لِلْأُمِّ اور بچے کی کمائی ماں کے لیے ہوگی بھائی بھائی باپ کی کمائی باپ کو کیوں نہیں اس کی کمائی ملے گی اور باپ کی کتابت میں وہ کیوں نہیں داخل ہوتا سمجھ میں آیا انہوں نے کیا کہا ماں کی کتابت میں داخل ہے اور کمائی بھی کس کو ملے گی ماں اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ اس لیے کہ بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے فِي الرِّقِّ وَالْعِتْقِ وَفُرُوعِهِ غلامی کے اندر اور آزادی اور فروع میں میں نے بتلایا ماں آزاد تو بچہ بھی آزاد شمار ہوتا ہے ماں باندھی ہے تو بچہ بھی غلام شمار ہوگا تو اس لیے کہ بچت ماں کے تابع ہوتا ہے پھر رق رقیت کے اندر غلامی میں والعید کی آزادی میں وفروعی اور فروع میں بھئی فَإِن وَلَدَتْ حُرَّةٌ بِزَعْمِهَا مِن مُقَاتَبٍ اَوْ عَبْدٍ نَكَحَهَا بِإِذْنٍ فَسْتُحِقَتْ فَوَلَدُهَا عَبْدٌ صورت مسئلہ یہ میرا ایک عام غلام ہے اس نے میری اجازت سے ایک عورت سے نکاح کر لیا اور وہ عورت کہتی تھی میں آزاد ہوں کیا کہتی تھی میں آزاد ہوں اچھا پھر اس عورت سے ایک بچہ پیدا ہوا بعد میں کسی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میری باندی ہے وہ اس کی باندی نکل آئی بھئی تو یہ جو بچہ ہے کہتے ہیں یہ غلام ہوگا یہ کیا ہوگا غلام شمار ہوگا صورت سمجھ میں آئی میرا ایک غلام تھا میں نے اس کو نکاح کی اجازت دے دی اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جو اپنے آپ کو کیا کہتی تھی آزاد کہتی تھی بعد میں اس پر کسی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میری باندی ہے اس کا ثابت ہوا دعویٰ تو اب پتہ لگا ماں کیا تھی باندی تھی تو وہ بچہ کیا شمار ہوگا کہتے ہیں وہ بچہ غلام شمار ہوگا صورت سمجھ میں یا اسی طرح میرا ایک مکاتب تھا بھائی، اس کو میں نے نکاح کی اجازت دے دی، اس نے ایک عورت سے نکاح کیا بھائی، اور اس نے کہا، عورت کہتی ہے میں آزاد ہوں، اس نے اسے نکاح کر لیا، بعد میں وہ کسی اور کی نکل آئی باندھی، تو بچہ کیا شمار ہوگا؟ غلام بھائی. دیکھو، فَإِن وَلَدَتْ، اگر جنم دیا حُرَّةٌ، ایک آزاد عورت نے، بِزَعْمِهَا، اپنے گمان میں، یعنی وہ اپنے گمان، یعنی وہ خود کہتی ہے کہ میں کیا ہوں، تو اس نے بتلایا مولانا، تو جنم دیا عورت نے جو اپنے آپ کو آزاد کہتی ہے، مِن مُقَاتَبٍ، کس سے جنم دیا؟ مُقَاتَب سے، او عَبْدٍ، یا کسی غلام سے، ایسے مُقَاتَب یا ایسے غلام سے، نَكَحَهَا، جس نے اس سے کیا کیا تھا؟ نکاح کیا تھا، بِإِذْنِ، اجازت سے، یعنی آقا کی اجازت سے، فَاسْتُحِقَّتْ، پھر اس کا استحقاق نکل آیا، کسی کی باندھی نکل آئی، فَوَلَدُهَا عَبْدٌ، تو اس کا بچہ کیا ہوگا؟ عَبْدٌ. اَيْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُمْ رَأَتًا، نکاح کر لیا مکاتب نے اپنے آقا کی اجازت سے ایک عورت کے ساتھ، فَقَالَتْ أَنَا حُرَّةٌ، وہ کہتی ہے کہ میں آزاد ہوں، فَوَلَدَتْ مِنْهُ، پس پیدا ہوا، فَوَلَدَتْ بھئی، پس جنم دیا بھئی، مِنْهُ، اس سے مکاتب سے اس نے، یا غلام سے، فَاسْتُحِقَّتْ، اس عورت کا استحقاق نکل آیا، فَوَلَدُهَا عَبْدٌ، تو اس کا بچہ جو ہے وہ غلام ہوگا، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، حضرت شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہم اللہ، حُرٌ بِالْقِيمَتِ، امام محمد فرماتے ہیں اس کا بچہ آزاد ہوگا قیمت کے عوض میں، لِأَنَّهُ وَلَدُ الْمَغْرُورِ، اس لیے کہ وہ ولد المغرور ہے، دھوکے دیے ہوئے شخص کا بیٹا ہے، دھوکہ دیے ہوئے شخص کا، مغرور کا بیٹا ہے. بھئی آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں، آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ ایک شخص ہے، اس نے کیا کیا، ایک باندھی خرید لی، اور باندھی خریدنے کے بعد بھئی سبق کی طرح توجہ ہے، ایک شخص ہے اس نے باندھی خرید لی، اس باندھی سے اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے، یہ اس کی کیا بن گئی؟ ام ولد بن گئی. کیا بن گئی؟ لیکن بعد میں کسی اور نے دعویٰ کر دیا کہ یہ باندھی تو میری ہے، تمہیں تو زید نے بیچی تھی، لیکن زید کی تو یہ باندھی نہیں ہے، یہ تو کس کی باندھی ہے؟ میری. وہ باندھی لے گیا مولانا، استحقاق ثابت ہو گیا. تو اس صورت میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ باندھی کسی اور کی تھی، معلوم ہو اسے بیچنے کا حق ہی نہیں تھا، وہ غیر کی باندھی ہے، اور یہ بچہ یہ ولد المغرور ہے، یہ بچہ کیا کہلاتا ہے؟ ولد المغرور. تو قیاس تو یہی چاہتا ہے کہ اس بچے کو کیا ہونا چاہیے جی، اس بچے کو، بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، بچے کو بھی غلام ہونا چاہیے، یہ بھی اسی شخص کا ہونا چاہیے جس کی یہ باندھی تھی بھئی، بچہ بھی اس کے حوالے کرنا چاہیے. لیکن بالاجماع مولانا، صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ولد مغرور ہے، اور ولد مغرور کا، ولد مغرور کا کیا معنی؟ یعنی ایسے شخص کا بیٹا ہے جس کو دھوکہ دیا گیا تھا. بھئی بھائی نے دھوکہ دے کر باندھی بیچی یا نہیں؟ بھائی نے تو کہا تھا یہ میری باندھی ہے، لیکن وہ تو کسی اور کی نکلی، تو یہ ایک مغرور، دھوکہ دیے ہوئے شخص کا بیٹا ہے، اور ولد مغرور کے بارے میں اجماع ہے صحابہ کا کہ اس کا بیٹا، وہ جو ولد مغرور ہے، وہ آزاد ہوگا قیمت کے عوض میں. کس کے عوض میں؟ یعنی بچہ تو آزاد ہے، لیکن باپ کو اب قیمت دینی پڑے گی اس کے باندھی کے مالک کو. کیا کرے گا؟ باندھی کے مالک کو اس بچے کی جو قیمت بنتی ہے وہ دینی پڑے گی. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو امام محمد فرماتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے، یہ بچہ بھی کیا ہے؟ ولد المغرور ہے. عورت نے کیا کہا تھا؟ میں آزاد ہوں، مکاتب سے یا غلام سے نکاح کیا اور کہا میں آزاد ہوں، بعد میں پتہ چلا وہ تو کسی کی باندھی ہے، تو یہ تو ولد المغرور ہوا، دھوکہ دیے ہوئے شخص کا بیٹا ہوا، ایسے شخص کا بیٹا جسے دھوکہ دیا گیا تھا. اور ولد المغرور کے بارے میں کیا ہوا، کیا اجماع تھا؟ کہ وہ قیمت کے عوض میں آزاد ہوتا ہے، تو لہذا یہ بھی آزاد ہوگا، اور البتہ مکاتب کو اور کیا لازم ہو جائے گی؟ اس کی قیمت دینی پڑے گی. یہ معنی ہے ما عند محمد رحم اللہ حر بالقیمتی، اس کا بچہ جو ہے وہ آزاد ہوگا قیمت کے ذوی عوض میں، لئنہ ولد المغرور، اس لیے کہ وہ مغرور کا لڑکا ہے. لہما صاحب امبسل شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان القیاس ان یکون عبدا، قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے، غلام ہونا چاہیے. لکونہ مولودا بین رقیقین، اس لیے کہ یہ پیدا ہوا ہے دو غلاموں کے بیچ. بھائی کس کے بیچ پیدا ہوا ہے، باپ کون ہے، مکاتب ہے یا عام غلام ہے، اور ماں کیا ہے وہ بھی پتا چلا کسی کی باندھی تھی، تو ماں باپ دونوں غلام ہیں، تو ان کا بچہ بھی کیا ہوگا، قیاس یہ تقاضا کرتا ہے اسے بھی غلام ہونا چاہیے. وفی الحر، اور حر کے اندر بھائی آزاد آدمی میں، بھائی آزاد آدمی میں بھی قیاس کیا تقاضا کرتا تھا، بھائی وہ جو ایک آزاد آدمی نے ایک شخص سے باندھی خریدی اور اس سے بچہ پیدا ہوا اور اس نے کہا یہ بچہ میرا ہے، اس کی ام ولد بن گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو بھائی کی باندھی تھی نہیں، کسی اور کی باندھی تھی، اس نے دھوکہ دے کر بیچی ہے، تو وہاں پر کیا قیاس، تو وہاں بھی یہ تقاضا کرتا تھا کہ پتہ چلا ماں کیا ہے باندھی ہے، تو بچے کو بھی کیا ہونا چاہیے، غلام ہونا چاہیے. لیکن وہاں پر ہم نے مخالفت کی تھی قیاس کی، کس وجہ سے، اجماع کی وجہ سے، صحابہ کے اجماع. تو یہی بات کر رہے ہیں، وفی الحر، حر کے اندر خالفنا القیاس، ہم نے قیاس کی مخالفت کی تھی، بی اجماع صحابتی، صحابہ کے اجماع کی وجہ سے. وہذا لیس فی معناہ، اور یہ اس کے معنی میں نہیں ہے بھائی، وہ تو آزاد تھا، آزاد میں مسئلہ اس طرح تھا، اور یہ تو کون ہے، غلام ہے، یہ اس کی طرح نہیں ہے بھائی. کیوں نہیں ہے، کہتے ہیں بھائی دیکھو آزاد کے اندر ہم نے کیا کہا تھا کہ ولد المغرور ہے، وہ آزاد ہوگا کس کے عوض میں، قیمت کے عوض میں، تو لہٰذا یہ قیمت کس پر آئے گی، اس کے باپ پر، اور باپ کون ہے، آزاد ہے، جب وہ آزاد ہے تو لہٰذا وہ فی الحال ممکن ہے اس کے پیسے ادا کر سکتا ہے، آزاد آدمی ہے تو کیا کر سکتا ہے، آزاد کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر تو جس پر اگر ہم قیمت لازم کریں تو وہ کس پر لازم ہوگی، مکاتب یا غلام پر، کس پر، اور مکاتب اور غلام کے پاس تو اپنا مال ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے اس کی قیمت ادا کریں گے، لازمی بات ہے یہ ادائیگی ان کو آزادی کے بعد کرنا پڑے گی، تو فی الحال یہاں ادائیگی ممکن نہیں، جبکہ آزاد کے مسئلے میں فی الحال کیا تھی، ادائیگی ممکن تھی. صورت سمجھ میں آ گئی، تو ولد المغرور اگر حر کے مسئلے میں ہو تو صحابہ کے اجماع کی وجہ سے ہم نے مخالفت کی بھائی، اور لیکن یہ اس کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر فوری ادائیگی ممکن تھی، یہاں پر فوری ادائیگی ممکن تو کہتے ہیں وہاں لیس فی معنی، اور یہ اس کے معنی میں نہیں ہے. کیوں، لأن حق المولى مجبورا بالقیمتی، اس لیے کہ آقا کا جو حق ہے وہ بھائی جس کی باندھی نکلی تھی اس کا حق کیا ہے، مجبور، وہ اس کی تلافی کی جائے گی بالقیمتی، کس کے ذریعے، قیمت کے ذریعے بھائی، اس کو بچے کی قیمت دے دیں گے. یؤدی الحر فی الحال، اور آزاد اس کو فی الحال آزاد فوری ادا کر دے گا. وہا ہنا لا قدرت للعبد علی ادائها فی الحال، اور یہاں پر کوئی قدرت نہیں ہے غلام کے لیے اس کی ادائیگی پر فی الحال. بل تؤخر الی العتق، بلکہ اس کو تو مؤخر پھر کب تک کرنا پڑے گا، تو مؤخر ہوگا آزادی تک، لہذا یہ اس کی طرح نہیں، وہاں ادائیگی فوری ہو سکتی تھی آزاد میں، لیکن یہ اس کی طرح نہیں بھائی. تو وہاں ہم نے قیاس کی مخالفت کی صحابہ کے اجماع کی وجہ سے، اور یہ اس کی طرح نہیں ہے، اگر یہ اس کی طرح ہوتا تو اس میں بھی ہم وہی حکم لگاتے، لیکن یہ اس کی طرح نہیں، تو یہ اپنے قیاس پر باقی رہے گا، اور قیاس یہ ہے کہ بچے کو کیا ہونا چاہیے، غلام ہونا چاہیے. وہاں بھی قیاس تھا لیکن وہاں اجماع کی وجہ سے مخالفت کی، لیکن یہ مسئلہ اس کی طرح نہیں، لہذا یہ اپنی اصل پر برقرار رہے گا قیاس کے مطابق. چلیے مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.